الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. اس کی گونج ختم کر. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون وفی موضع آخر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فنسب الى ذاته ما شئت من شرف فنسب الى قدره ما شئت من عظم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للارامل مولى صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ کی حمد و ثنا. نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. الحمدللہ مہنا یہ درس نظام مصطفیٰ اپنے تسلسل کے ساتھ محض اللہ رب العالمین جل وعلا کی توفیق اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وسیلہ جلیلہ سے اور اکابر امت کے صدقہ توسط سے الحمدللہ جاری ہے. اور ہر درس کے اندر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دیا ہوا نظام وہ آفاقی نظام جو ہماری زندگی کے شعبوں پر ہماگیر ہے اور تمام نظاموں پر اور تمام ضروریات کی تکمیل پر عالمگیر نظام ہے, تو اس نظام کے ایک ایک نظم کو ہر درس کے اندر آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے. عقائد و نظریات پر بھی گفتگو ہوتی ہے, احکام و عبادات و اعمال پر بھی گفتگو ہوتی ہے, اور معاشرت اور تہذیب پر بھی گفتگو ہوتی ہے, اور اخلاق و آداب پر بھی گفتگو ہوتی ہے. کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دیا ہوا نظام جس پر ہم ہر درس کے اندر ابتدائی طور پر گفتگو کرتے ہیں اور اس پر تفصیلی خطابات پہلے بھی گزر چکے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام چار موضوع پر محیط ہے, اس کے چار عنوان ہیں. اور پھر میرے دوستوں, میرے نوجوان ساتھیوں, میرے بزرگوں, پھر ان چار جو عنوان ہے پھر اس کی نیچے ذیلی شاخیں بن جاتی ہیں اور پھر اس پر ساری تفصیل اور تشریح اس کے ضمن میں ذکر کی گئی ہے.
یہ جو میں نے جملہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا نظام جسے نظام مصطفیٰ کہا جاتا ہے، یہ چار عنوان پر ہے. تو یہ چار عنوان کیوں؟ اس لیے کہ یہی چار عنوان پر قرآن نے کلام کیا. کیونکہ حضور کا نظام وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ ہے، اور آپ کی سیرت ہی شریعت ہے، اور آپ کی سیرت ہی قرآن ہے، اور آپ کے اخلاق ہی قرآن ہے، اور آپ کی ذات ہی دین مبین ہے. تو قرآن نے بھی، قرآن مجید فرقان حمید نے بھی ان چار ہی موضوع پر گفتگو کی ہے، اور قرآن نے جو چار ان موضوعات کو بطور اصول کے ذکر کیا انسان کی زندگی اور ترقی کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چاروں اصولوں کی تفصیل اپنی سیرت مبارکہ اور اپنی عملی زندگی کی صورت میں عطا فرمائی ہے. وہ چار عنوان پورا قرآن آپ کی اس پارے کا پڑھ لیجئے. قرآن کے سبجیکٹ جو ہے، جو خاص طور پر ٹاپک کے حوالے سے، جس کو آپ ٹاپک کہیے، جو قرآن کے ٹاپکس ہے وہ چار ہیں جس پر قرآن 30 پاروں میں بحث کرتا ہے، اور قرآن ان چیزوں کو ذکر کرتا ہے، اور یہ چار چیزیں ہی انسان کی ہدایت کے لیے ہیں. کیونکہ قرآن کا موضوع انسان ہے، انسان سے خطاب کرتا ہے، اور اس کی غرض یہ ہے کہ ہدایت پا لیا جائے. تو انسان کے لیے ہدایت کے، کیونکہ ہدایت اصل میں ایک سرمایہ ہے، اور اس کی چار جہتیں ہیں، اور ان چاروں جہتوں پر قرآن کریم کلام کرتا ہے، جن میں پہلی چیز عقیدہ ہے، دوسری چیز اعمال و احکام ہے، تیسری چیز معاشرت ہے، اور چوتھی چیز اخلاق ہے. یہ چار چیزیں قرآن کے موضوع ہیں. تو آپ اس درس میں آئیں تو یہ چیزیں آپ کے مطالعے میں ہونی چاہیے، تاکہ قرآن جب پڑھیں تو قرآن کے حوالے سے آپ کو یہ پتہ رہے کہ قرآن جن چیزوں کا علم عطا فرماتا ہے وہ کن عنوان کے تحت، اس کے کتنے عنوان ہیں. تو چار عنوان ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے نظام کے بھی یہی چار عنوان ہیں: عقیدہ، عبادات و احکام، اور معاشرت، اور پھر اس کے بعد اخلاق. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام کو جو ہم یہاں پر ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اللہ رب العالمین جل وعلا کی توفیق سے، تو اس میں بھی تسلسل کے ساتھ کوئی قریباً 100 کے قریب نشستیں ہو چکی ہیں، جو میرے خیال میں 2004 سے جاری ہے. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 10 سال کا یہ محیط عرصہ ہے، تو تقریباً یہ 10 سال کے عرصے میں 100 کے قریب نشستیں ہوئی ہیں، اور ہر درس کے اندر اس آفاقی نظام کے کسی ایک نظم کو، چاہے وہ عقیدے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ احکام و اعمال کے حوالے سے ہو، چاہے وہ معاشرت و تہذیب کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اخلاق و آداب کے حوالے سے ہو، وہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جاتا ہے. آج ہم اسی آفاقی نظام کے ایک بہت بڑے ترجمان، جنہوں نے ان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نظام کے ایک بہت بڑے مبلغ حضور سیدنا سید علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ المعروف، داتا گنج بخش حجویری رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ کے عرس کی تاریخ چل رہی ہے، سفر کا مہینہ ہے. تو آج ہم درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ درس کو ہم سمجھیں گے کیسے، حضور کے نظام کو کیسے سمجھیں گے، قرآن کے ان چار عنوان کو ہم سمجھیں گے حضور کی سیرت سے، اور حضور کی سیرت کو ہم سمجھیں گے اولیاء کے کردار سے. جو دین کے ہماری طرف سے جو سب سے پہلے استاذ ہیں وہ حضرات اولیاء ہیں، پھر اولیاء کے جو استاذ ہیں وہ صحابہ ہیں، اور صحابہ کے جو استاذ ہیں وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور نبی پاک کا جو استاذ ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا. کیونکہ حضور خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے آداب سیکھے ہیں، ادبنی ربی، میرے رب نے مجھے آداب سکھائے، احسن تادیب، بڑے اعلیٰ اخلاق میرے رب نے مجھے سکھائے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت نبوت و رسالت کے ساتھ ساتھ تلمیذ رحمان کی بھی ہے، رحمان کے تلمیذ اور شاگرد ہونے کے بھی ہے. تو لہذا ہم جن کے شاگرد و تلمیذ ہیں، جن سے ہم اپنی جہد سے عقیدہ لیتے ہیں اور دین کو سمجھتے ہیں، وہ حضرات اولیاء اور علماء کی جماعت ہے، اور ان کے اوپر کے اساتذہ جو ہیں وہ حضرات صحابہ اور حضرات اہل بیت ہیں، اور پھر وہ جن سے استفادہ کرتے ہیں وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو تنہا براہ راست جن سے اخلاق اور استفادہ کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نبالہ وعظم شانہ کی ذات مبارکہ ہے. اور یہ چار چیزیں ہماری زندگی کا نظام ہے اور ہمیں دنیا میں پیدا کیا گیا ہے، تو ان چار چیزوں کو سمجھنے کے لیے اور ان چار چیزوں کو حضور کی توسط سے سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے، اور ان چار چیزوں کی اگر درستگی ہو گئی تو دنیا کے بھی سارے نفع حاصل ہو جائیں گے اور آخرت کی بھی ساری بہاریں نصیب ہو جائیں گی۔ تو لہذا اس درس میں یہ بھی کوشش کی جاتی ہے کہ نظام مصطفیٰ کی ترجمانی کرنے والے اور نظام مصطفیٰ کے فروغ کے لیے اپنی بہترین سعی اور محنت کو پیش کرنے والے جو حضرات ہیں، ان کے آراس، ان کے عرس، ان کے تذکروں کو بھی شامل کیا جاتا ہے تاکہ وہ تعلیم اور وہ لکھے ہوئے مواد کو ان کے عملی زندگی کے ساتھ جوڑ کر ہم استفادہ کر سکیں۔ درود پاک پڑھیے گا، اس کی لائٹ بند کیجیے، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد صلاۃ وسلام علیک۔ ان میں سے ایک عظیم ہستی سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی ہے۔ یہ اولیاء کی جماعت وہ عظیم جماعت ہے کہ ان کی تعلیم کو لینا یہ تو نور نہ نور ہے، محض ان کی ذات کو ذکر کرنا یہ اللہ کی بارگاہ میں ترقی مداری جو درجات کی دلیل ہے، کیونکہ ان کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، فذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ ان کی ذات سے محبت، اللہ سے محبت، ظاہر سی بات ہے جو بھی اولیاء سے محبت کرتا ہے وہ اس لیے تو نہیں محبت کرتا کہ یہ میرے چچا ہیں، یہ میرے ماموں ہیں، یہ میرے خالہ کے بیٹے ہیں، نہیں، اولیاء سے جو محبت ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ ان سے پیار کرتا ہے اور یہ اللہ سے پیار کرتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی اور مقصد نہیں ہوتا۔ چاہے اگر کسی کے رشتے میں اگر اس کے والدین بھی اولیاء میں سے ہوں، لیکن جب وہ لفظ ولی کے ساتھ اگر اپنے والد کو بھی منسوب کرتا ہے تو اس وقت پدری جذبے کم ہو جاتے ہیں اور اللہ والی محبت بڑھ جاتی ہے۔ تو لہذا جب اولیاء اللہ سے محبت کی بات چلتی ہے میرے دوستو، تو پھر وہاں پر جو نیت آپ کو اس جذبے کی طرف ابھارتی ہے وہ نیت کیا ہوتی ہے کہ یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ سے پیار کرتے ہیں اور اس لیے میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو یہ عمل آپ جانتے ہیں کتنا بڑا آپ کما رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس نیت پر، اس جذبے سے جب آپ اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، ان کی مزارات پر جاتے ہیں، ان کا عرس کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی منقبت پڑھتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں، تو آپ کو پتا ہے آپ کو کیا درجہ ملتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے بزرگ اور سب سے بڑا عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے پیار کرنا ہے اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کرنا ہے۔ یعنی سب سے بڑا بزرگ و برتر عمل جو انسان کا، جو مومن کا اللہ رب العالمین کو پسند ہے، اللہ رب العالمین کو جو اہل ایمان کا سب سے زیادہ عمل، جو سب سے زیادہ قبول ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ جب کسی سے پیار کرے، کسی سے یاری کرے، کسی کی طرف سفر کرے، کسی کو اپنا آئیڈیل بنائے، کسی کو اپنا بڑا بنائے، کسی کو اپنا پیشوا بنائے اور کسی کی طرف اس کا دل کھچا جائے، تو اگر اس میں جذبہ یہ ہو کہ یہ اللہ کے لیے ہے، اس لیے ہے، تو فرمایا اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے اور اس سے بڑا کوئی اجر نہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اولیاء سے محبت کرنا کس قدر اجر کی بات ہے، ان کی منقبت پڑھنا، ان کے مزارات سے، ان کے گنبدوں سے، ان کے آستانوں سے، ان کی تعلیمات سے، ان کے اذکار سے، ان کی ذات کے ساتھ منسلک ہونا، وہ ہوتے تو ہماری طرح انسان ہیں لیکن اللہ رب العالمین ان کو وہ کمالات اپنی محبت کے عطا فرماتا ہے، ان کو رکھتا ہماری طرح اس لیے ہے کہ ہمارے لیے آزمائش ہو جائے کہ ہم ان کو پہچانتے کہ بھی نہیں پہچانتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو اس کو ان کو اپنی طرح سمجھے گا وہ کبھی ان کو نہیں پا سکے گا، وہ ان کا اللہ کا محبوب سمجھے گا تو ضرور ان کو پا لے گا۔ لوگ جو اولیاء کے دشمن ہوتے ہیں ان کو سمجھنے کے کانسیپٹ ان کے کلیئر نہیں ہے، وہ برابری پر آ جاتے ہیں۔ وہ آپ دیکھیے کفار و مشرکین، ابو جہل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا تھا لیکن کلمہ نہیں پڑھ سکا، صدیق اکبر نے بھی دیکھا لیکن کلمہ پڑھ لیا، اس لیے کہ ابو بکر جو تھے وہ برابری میں نہیں دیکھتے تھے، وہ اللہ کے محبوب ہونے کی حیثیت سے دیکھتے تھے، اور ابو جہل جو تھا وہ شرف و عظمت سے ہٹا کر اپنی طرح سمجھتا تھا۔ تو جو اپنی طرح سمجھتا ہے وہ کبھی ادب نہیں کر سکتا، جو اللہ والا اور اپنے سے بڑا سمجھتا ہے یقیناً وہ ان کا ادب ضرور کر جاتا ہے۔ اب آپ جتنی بھی چیزیں، انگوٹھا کیوں چومتے ہیں، آپ میلاد کیوں کرتے ہیں، تو ہم نے کہا یہ کسی کے والد کا برتھ ڈے نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا دن ہے۔ تو جب برابری کے سطح پر آئے گا تو میلاد تو بہت بات کی بات ہے۔ وہ ابو جہل تو اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھ بھی رہا تھا، سامنے چاند دو ٹکڑے ہو رہے تھے یہ بھی دیکھ رہا تھا، پھر بھی وہ کلمہ نہ پڑھ سکا. لیکن صحابہ میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے بظاہر کوئی معجزہ نہیں دیکھا لیکن حضور پر ایمان لے آئے. فرق یہ تھا کہ جس نے اپنے برابر سمجھا تو اسے فیض نہ مل سکا, جس نے اپنا بزرگ اور آقا اور اللہ کا محبوب سمجھا اللہ نے ان کی ذریتوں کو نور ایمان سے منور کر دیا.
تو یہ طریقہ ہوتا ہے تفہیم کا. اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. تو حضرات اولیاء سے محبت یہ اللہ کے لیے محبت ہے, ٹھیک ہے. کس سے محبت؟ جی ولی سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ان سے نہیں محبت کریں تو کریں کس سے محبت؟ کہ جی ولی سے کیوں محبت کرتے ہیں, اللہ سے کیوں نہیں کرتے؟ تو ہم نے کہا اللہ کہیں تمہیں نظر آتا ہے؟ ایک سوال ہے, اللہ تمہیں کہیں نظر آتا ہے؟ کہا جی اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں. میں نے کہا کہاں ہے؟ کہا یہ پھول. میں نے کہا پھول کو جلوہ مانتا ہے ولی کو نہیں مانتا. اب تو بھی تو پھول کی طرف منتقل ہوا نا کہ اس کو بنیاد بنا کر اللہ کی طرف بڑھا. یعنی براہ راست تو خدا کی محبت کو نہیں پا سکتا, یہ خدا کی محبت کی جلوہ گاہیں ہیں جن کو خدا نے اس دنیا میں بنایا ہے اور جس کو توفیق عطا فرمائی ہے ان واسطوں کے قریب کر گیا. وہ اس واسطے کے قریب نہیں ہوا, دراصل اس واسطے کے پاس پہنچ کر وہ رب کے پاس پہنچ گیا ہے. جس طرح کہ آپ کعبۃ اللہ کے پاس جاتے ہیں اللہ کی محبت ہے نا, حجر اسود کو چومتے ہیں اللہ کی محبت ہے نا, صفا مروہ میں بھاگتے ہیں اللہ کی محبت ہے نا. تو وہ کھانا کعبہ کے اللہ اس میں رہتا ہے کیا؟ وہ اللہ کیا وہ پتھر خدا ہے معاذ اللہ, الیاذ باللہ؟ کیا وہ صفا مروہ کی سائی جو ہے وہ مطاف خدا ہے معاذ اللہ؟ ہیں وہ حجر اسود جو پتھر ہے کیا معاذ اللہ وہ خدا ہے؟ نہیں. تو پھر اس کو کیوں چومتے ہو؟ تو کہتے ہیں یہ خدا کے محبوب محبت کی جلوہ گاہیں ہیں. تو میں نے کہا جو وہ پتھر اور راستے اور وہ عمارتیں اللہ کی محبت کی جلوہ گاہیں ہیں, تو جنہوں نے ان عمارتوں کو عزت عطا فرمائی وہ نبی اور ولی بھی اللہ کی محبت کی جلوہ گاہیں ہیں. اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور نہ یہ ظاہر سی بات ہے کسی جاہل شخص سے بھی اگر آپ ملاقات کریں, اگر وہ لاہور جا رہا ہو یا بغداد شریف جا رہا ہو تو کوئی پوچھے جی بغداد شریف تم کیوں جا رہے ہو؟ تو کہ جی غوث پاک کے پاس جا رہا ہوں. تو اس سے اگر پوچھا جائے کہ غوث پاک نے کوئی تجھے قرضہ دیا تھا لوٹانے جا رہا ہے؟ کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. کہا کوئی مثلاً باد نسرین کوئی قرضہ تیرے پاس رہ گیا جو تو لوٹانے جا رہا ہے؟ تو آپ کہیں گے جی کیسی باتیں کر رہے ہو ہمارے ساتھ؟ تو کہا جی آپ تو بازار میں جاتے ہیں تو اس لیے جاتے ہیں کہ کسی کو کچھ دینا ہوتا ہے, کسی سے کچھ لینا ہوتا ہے. آپ تو بغداد بھی جا رہے ہیں لیکن مارکیٹ بھی جاتے ہیں, لیکن مارکیٹ جب جاتے ہیں تو کچھ لینا اور دینا ہوتا ہے, اور بغداد جا رہے ہیں تو کوئی لینا دینا نہیں ہے, تو پھر کیوں جا رہے ہیں؟ تو فرمایا دنیا کے مارکیٹ میں جب جاتے ہیں تو دنیا کے لیے جاتے ہیں, اور یہ اللہ کے ولی ان سے اگر ہم ملنے جا رہے ہیں تو اللہ کے لیے ملنے جا رہے ہیں. اور پھر مسلم شریف کی حدیث مبارکہ جو سرکار نے خود وہ واقعہ اور قصہ بیان فرمایا جو آپ سب کو یاد ہونا چاہیے. حضور علیہ السلام ذکر فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلا اور دوسرے بستی کی طرف جا رہا تھا. تو جب وہ دوسری بستی کی طرف جا, کافی فاصلہ تھا اس میں, تو دوسری بستی کی طرف وہ جا رہا تھا, تو راستے میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے تو اس کی نیت کو تو جانتا ہے اللہ, لیکن اللہ رب العالمین جاننے کے باوجود اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے تاکہ تمہارے لیے دلیل بنے اور اللہ کے پیاروں کا مرتبہ ظاہر ہو جائے. اللہ نے ایک فرشتے کو باقاعدہ اور باضابطہ انسان کی شکل دے کر بھیجا. میں بہت دھیمے دھیمے روایت پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد رہ جائے. مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے, البر والصلاح کے اندر روایت موجود ہے, بالکل جہاں مسلم شریف ختم ہو رہی ہے فضائل کے باب کے اندر, اور بالکل صحیح حدیث ہے. اور یہ قصہ وہ ہے جو حضور نے خود بیان فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ کو شک بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرشتے کو باقاعدہ ایک انسانی شکل دے کر راستے میں بٹھا دیا گیا. اب وہ راستے میں بیٹھ گیا, جب وہ آدمی جو اس بستی کی طرف جا رہا تھا جب اس کے قریب پہنچا تو اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں تھا اس کو روکا, اور روک کر کہنے لگا جناب ذرا رکھیے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا جی جلدی بتائیے میں نے آگے بڑھنا ہے. تو کہا آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ کا سفر کہاں کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ سامنے بستی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کہا جی ہاں نظر آ رہی ہے. کہا میں ادھر جا رہا ہوں. تو کہا جی آپ جا رہے ہیں بستی کی طرف تو کیوں جا رہے ہیں؟ تو فرمایا وہاں پر ایک میرا بھائی ہے میں اس سے ملنے جا رہا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے آپ ملنے جا رہے ہیں تو اس نے کوئی آپ کو قرضہ دیا جو آپ لوٹانے جا رہے ہیں؟ کہا نہیں ایسا نہیں. کہا آپ کے پاس اس کی کوئی امانت پڑی جو آپ لوٹانے جا رہے ہیں؟ کہا ایسا بھی نہیں ہے. تو فرشتے نے پوچھا پھر جانے کا سبب کیا ہے؟ کہا جانے کا سبب یہ ہے کہ وہ اللہ سے پیار کرتا ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں. اب یہ مسئلہ حدیث میں کلیئر ہو گیا. جب کلیئر ہو گئی بات تو اس کو مناظرہ نہیں بنانا چاہیے, اس کو فرقہ واریت نہیں بنانی چاہیے. ان نوجوانوں کے دماغ کو کیوں پراگندہ کرتے ہیں آپ جو سارے مسائل مسلم ہیں؟ تو فرمایا آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں؟ تو کہا میں اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ دوست جو ہے وہ جو بھائی ہے میرا وہ اللہ سے بہت پیار کرتا ہے اور میں اسی وجہ سے اسے پیار کرتا ہوں. تو اللہ رب العالمین نے اس فرشتے سے کہا کہ بول اس کو کہ اگر تو نے اتنا لمبا سفر اس سفر کی تھکن صعوبتیں پریشانیاں صرف اس لیے برداشت کی ہے کہ اس بندے سے ملاقات کا
تیرے کوئی دنیاوی ذاتی کوئی غرض نہیں ہے، اس لیے ہے کہ وہ میرا پیارا ہے اور میرا ذکر کرتا ہے، میری واہ واہ کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، اس لیے تو اس سے پیار کرتا ہے۔ تو اے فرشتے سے کہہ لے کہ اللہ تجھ سے راضی ہو چکا ہے اور تیرے گناہوں کو اس نے بخش دیا ہے۔ تو یہ پھر ضرور کہا جائے گا کہ جو سفر داتا علی حجویری کے مزار پر کرتا ہے، ہر قدم پر اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث سے ضرور یہ استدلال کیا جائے گا کہ جو اجمیر معلا جاتا ہے، یقینا یہ سفر اس کے لیے ترقی درجات اور اللہ کی رضا کا باعث بنتا ہے۔ جو بغداد شریف کے مبارک سفر کرتا ہے، تو ضرور اس حدیث کو بنیاد بنا کر یہ بات کی جا سکتی ہے کہ اس کے ہر قدم پر اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور خدا اس کے سر پر اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کا تاج رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح وہ سفر بھی اللہ والوں کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے تھا، اسی طرح یہ سفر بھی خواجہ صاحب کی طرف ہو، یا داتا صاحب کی طرف ہو، یا محبوب الہی کی طرف ہو، یا بابا فرید کی طرف ہو، یا حضرت غوث پاک کی طرف ہو، تو جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ خدا سے پیار کرتے ہیں، اس لیے ہم ان سے پیار کرتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ فیضان ام المومنین، انشاءاللہ فیضان ام المومنین۔ اب سنیے، یہ نعروں میں اس کو بھی شامل کیجیے ماشاءاللہ، تاکہ ترتیب کے ساتھ چلے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ کانسیپٹ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ حضرات اولیاء کی مزارات سے اتنی محبت کیوں ہے، ان کے در و بام سے اتنی محبت کیوں ہے، ان کے آستانوں سے محبت کیوں ہے، ان کی ذاتوں سے محبت کیوں ہے۔ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، کیونکہ یہ بات بھی نظام مصطفیٰ میں سے ہے، اس لیے کہ جنہوں نے نظام سکھایا ان سے اگر پیار نہ ہو، ان کی مزاروں کو گرایا جائے، معاذ اللہ ہتھوڑوں سے توڑا جائے اور وہ گنبدوں کو گرایا جائے، تو یہ کام تو کوئی بدترین ہندو نہیں کر سکتا۔ کوئی قرآن پڑھنے والا کہے تو مجھے بتاؤ، اس کو خدا کی معرفت نہیں مل سکتی۔ اس لیے کہ کوئی اس سے پوچھے کہ تو اگر ان کی قبروں کو توڑ رہا ہے تو یہ کس جذبے میں توڑ رہا ہے؟ تو وہ کہے گا جی میں اللہ کی محبت میں توڑ رہا ہوں۔ میں نے کہا اللہ نے تو اپنی محبت میں ان سے پیار کرنے کے لیے کہا تھا، نہ کہ ان کی توہین کرنے کے لیے کہا تھا۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟ اللہ تو اپنے ان محبوبوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ یہ اگر پاؤں لگا کر کسی پتھر پر اگر یہ پاؤں لگا دیں اور چلے جائیں اور ان کے پاؤں کا نقش اس پتھر پر رہ جائے، تو اللہ اس پتھر کی بےزتی کو بھی اس کی قدرت گوارا نہیں کرتی ہے، بلکہ اپنے خدا اپنے گھر میں لا کر آباد کرتا ہے۔ تم ولیوں کی قبروں کو ختم کر رہے ہو، ان کے وجود کی بے ادبی کر رہے ہو، اللہ تو ان کے جوتوں کے لگے ہوئے نشان کو بھی خانہ کعبہ میں آباد کرتا ہے اور فرماتا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ میرے محبوبوں کی تاریخوں کو ختم کرتے ہیں، میں اپنے محبوبوں کی تاریخ کو اپنے کعبے میں لا کر آباد کرتا ہوں۔ آپ ذرا توجہ کیجئے نوجوانوں، ہم کس طرف جا رہے ہیں میرے بھائی؟ ہم کس طرف، ہمارا غصہ کہاں خرچ ہونا چاہیے اور ہم خرچ کہاں کر رہے ہیں؟ ہماری محبت کہاں لگنی چاہیے اور ہم لگا کہاں رہے ہیں؟ تو درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستو ان تمام چیزوں کے شعور کو بالغ کرنے کا نام ہے۔ صحیح کانسنٹریشن، صحیح توجہ اور صحیح مرکز کو جان کر، اپنی توجہ کا مرکز جس چیز کو بنانا ہے اس طرف جانے کا نام ہے۔ تو لہذا نظام مصطفیٰ یہ وہ عظیم نظام ہے کہ جو انسان جب اپنی باپ کی پچھ سے نکل کر ماں کے رحم میں آتا ہے تو وہیں سے یہ نظام اس کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب یہ پیدا ہونے کے مرحلے تک یہ نظام اس کے لیے نظام کی بات کرتا ہے، جب پیدا ہو جائے تو اس وقت کے بھی حقوق یہ نظام عطا فرماتا ہے، جب یہ ماں کی گود میں دودھ پی رہا ہو تو اس کی تربیت کے احکام بھی یہ نظام دے رہا ہوتا ہے، جب عقل کی وادی میں قدم رکھ دے اس تک کے سفر کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، جب بلوغیت کی منزل پر پہنچ جائے اس وقت بھی نظام مصطفیٰ اس کے لیے رہنما اصول بیان کر رہا ہوتا ہے، جب وہ اپنی زندگی میں شادی کے جوڑے سے جڑ جائے اس وقت بھی نظام مصطفیٰ اس کے لیے رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، جب اس کے گھر میں جب خود اسی طرح اولاد آ جاتی ہے جس طرح وہ اپنے ماں باپ کے گھر آیا تھا اس وقت کے بھی نظام کو ذکر کرتا ہے، پھر جب یہ تجارت کی صورت میں آ جائے، زندگی کے کسی بھی صورت میں، تاجر ہو یا امیر ہو یا غریب ہو، پڑوسی ہو مسافر ہو، ہر حکم کو بیان کرتا ہے، یہاں تک کہ جب مر جائے تب بھی احکام بیان کرتا ہے، قبر میں چلا جائے اس کے بھی احکام بیان کرتا ہے، جو پیچھے چھوڑ جائے اس کے بھی احکام بیان کرتا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں جس پر آپ انگلی لگا کر کہہ سکتے ہیں کہ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام نے اس جگہ پر خطاب نہیں کیا۔ ہر نبی آئے لیکن کسی نبی کا نظام اتنا آفاقی اور انسان کی زندگی کو پورے گھیرے ہوئے نہیں تھا جس قدر نظام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نظام ہے۔ کیوں؟ آپ کو مکمل نظام دینا تھا اس لیے کہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے، آپ کو مکمل شریعت دینی تھی اس لیے کہ کوئی نئی شریعت آنی نہیں ہے، آپ کو وحی کا مکمل کمال دینا تھا اس کے لیے کہ آپ کے بعد کوئی وحی آئے گی نہیں، اور آپ کے لیے ایک آئیڈیل امت دینی تھی اس لیے کہ اب کوئی نئی امت آئے گی. تو نظام مصطفیٰ دراصل خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ ختمیت کا سب سے بڑا ثبوت ہے. اور پھر جن لوگوں نے میرے دوستو اس چیز کو آگے بڑھایا ہے، اس چیز کو آگے لے کر چلے ہیں، ان کی ذات مبارکہ کو بھی اس نظام کا حصہ بنایا گیا. ظاہر سی بات ہے دین کو سمجھنے کے لیے آپ جن سے سمجھیں گے پہلے ان سے اعتماد ہونا چاہیے، کیونکہ آپ جن سے سمجھ کر اوپر کی طرف جا رہے ہیں، نبی پر اعتماد نہیں تو پھر دین کیسے لیں گے. نبی پر اعتماد کے لیے صحابہ اہل بیت پر اعتماد ضروری ہے، کیونکہ ان کے ذریعے آپ نے نبی کو جانا ہے. اور صحابہ اور اہل بیت پر اعتماد کے لیے آپ کو اولیاء پر اعتماد ضروری ہے، اس لیے کہ ان کے ذریعے ان علماء پر اعتماد ضروری ہے، کیونکہ ان کے ذریعے آپ نے صحابہ کو جانا ہے. اور اعتماد سے پہلے ان کا مرتبہ پتہ ہونا چاہیے. جب مرتبہ نہیں پتہ تو آپ اعتماد کیا کریں گے؟ صرف مرتبہ پتہ ہونا بھی کافی نہیں ہے، ان سے پیار بھی ہونا چاہیے. صرف پیار ہونا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کے اندر جتنی طاقت اور صلاحیت ہے سب ان کے نام پر، ان کے مشن پر قربان کرنا چاہیے. جب یہ تینوں چیزیں مل جاتی ہے اس وقت آپ کی زنجیر نظام مصطفیٰ کی کڑی سے جڑ جاتی ہے. اس لیے اولیاء علماء سے ان کے مرتبے، قاضی اتنے مرتبے کیوں بیان کیے ہیں؟ ہم نے کہا ان کا مرتبہ تو قرآن نے خود بیان کیا، ہم تو نہیں جاتے تھے کہ وہ کون ہے. قرآن نے کہا ان کا مرتبہ تو یہ ہے کہ ان پر کوئی خوف بھی نہیں، کوئی غم بھی نہیں. تو میں نے کہا آپ ہمیں مرتبہ بیان کرنے سے روک رہے ہیں، اور قرآن جو ان کے مرتبے بیان کر رہا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کا مرتبہ ایسا مرتبہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا ان کی حکومت کے جھنڈے زمین پر گڑواتا ہے. ثم یودع له القبول فی الارض، زمین کی ساری چیزوں پر ان کو مقبولیت عطا فرماتا ہے، ان کو مشہور کر دیتا ہے. اگر ان میں کوئی کمالی نہ ہو تو پھر وہ مشہور کیسے ہوتے ہیں؟ اگر ان کو کوئی آتا جاتا نہ ہو تو پھر وہ مشہور کیوں ہوتے ہیں؟ پتا چلا کہ جس کو خدا ساری دنیا میں مشہور کرتا ہے تو ساری دنیا سے زیادہ علم بھی ان کو عطا فرماتا ہے، حسن بھی عطا فرماتا ہے، کمالات بھی عطا فرماتا ہے، اور عظمتیں بھی عطا فرماتا ہے. اور سنی عرس اور عظمت میں، عرس اور منقبتوں میں اسی کو تو بیان کرتا ہے. اگر یہ شرک اور بدعت رہ گئی تو پھر خدا نے انہیں کون سی عزت عطا فرمائی ہے؟ آپ بتا دیجئے ہمیں پھر. تو لہذا اولیاء کی تعریف کو شرک اور بدعت کہنے والا کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اولیاء کی تعریف کو شرک اور بدعت کہنا یہ قرآن پر الزام ہے. قرآن نے ان کی تعریفیں بیان کی، فرمایا ولادیات دبحن، فرما محبوب جب تیرا کلمہ پڑھنے والے یہ تیرے سچے غلام جو تیری محبت کو پا کر منصب ولایت پر پہنچ گئے ہیں، صداقت اور استقامت پر پہنچ گئے ہیں، جب ان کے گھوڑے زمین پر بھاگتے ہیں میرے دین کی خدمت کرنے کے لیے، اور گھوڑوں کی ٹاپیں جب زمین پر رکھتی ہے اور مٹی کو رونتی ہے تو ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی سختی سے جو چنگاری اڑتی ہے، میں عرش والا رب ہو کر ان کے گھوڑوں کی سموں سے اٹھنے والی اس دھول کی بھی قسم کو یاد کرتا ہوں. اب ہم نے کون سی ایسی منقبت پر کی؟ اس سے بڑی منقبت تو خدا نے بیان کر دی، ولادیات دبحن، محبوب ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے جو ریت اڑتی ہے میں اس چنگاریوں کی قسم اٹھاتا ہوں. مجھے بتائیے اس سے بڑی منقبت کیا ہو سکتی ہے؟ تو پتا چلا اللہ والوں کی محبت، دراصل ان سے محبت ہماری کوئی اللہ کے غیر کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے وصول کے لیے. اور ایک جملہ میں مزید عرض کر دوں، آپ پھر ہم اس طرف آتے ہیں، کیونکہ یہ موضوع کیونکہ حضرت داتا صاحب کا ہے اس لیے جو کنفیوژن ہے وہ میں ذرا کلیئر کر دینا چاہتا ہوں. کوئی کسی کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ آپ تو ذکر یہ کرتے ہیں کہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، کہ میرے لیے اس کا ترجمہ حسبی رب، کوئی آپ کو دکھا سکتا ہے دیکھو آپ نے خود ذکر کیا اور آپ اس کے خلاف کر رہے تھے. ہم نے کہا جی کیا ذکر کیا ہم نے؟ کہا جی آپ خود پڑھتے ہیں حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. میں نے کہا الحمدللہ ہمارے مشائخ کا دیا وظیفہ ہے، کون سے اسی نشست جا نہیں ہوتا. تو کہنے کہ جی ترجمہ آتا ہے آپ کو؟ میں نے کہا جی آپ کر دیجیے ترجمہ اس کا کیا ہے. کہا جی ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ حسبی ربی جل اللہ میرے لیے اللہ کافی ہے. میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، ہم اس کے کب خلاف ہیں؟ کہتے جی آگے پھر آپ کہتے ہیں ما فی قلبی غیر اللہ، میرے دل میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. تو پھر تم یا غوث کیوں کہتے ہو، یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو، یہ ساری باتیں کیوں کرتے ہو؟ تو میں نے کہا آپ کو غلطی اس لیے لگی کہ ہم غیر اللہ کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، واصل اللہ کی نفی نہیں کر رہے ہوتے. غیر اللہ وہ ہے جو خدا سے دور کرے، غیر اللہ اس واسطے کو کہتے ہیں جو خدا تک پہنچنے نہ دے، غیر اللہ اس بس کا نام ہے جو خدا تک نہ لے جائے، غیر اللہ اس واسطے کا نام ہے جو خدا تک پہنچ نہ سکے، اور اولیاء اس واسطے کا نام ہے جو خدا تک پہنچا دے. ہم غیر اللہ کو نہیں مانتے، اولیاء اللہ کو مانتے ہیں. غیر اللہ ہمارے دل میں نہیں ہے، اولیاء ہمارے دل میں ہے، کیونکہ جب اولیاء قرآن میں ہو سکتے ہیں تو دل میں کیوں نہیں ہو سکتے؟ سمجھ رہے میری بات؟ تو یہ دیکھیے ابھی کئی لوگوں کے ذہن میں مسئلہ ہوگا کہ ہاں یہ تو ہم تو دیکھیں کتنا صاف سا کانسیپٹ ہے.
ظاہر سی بات ہے تصویر کے دونوں رخ آپ دیکھیں،
قرآن کی آیات بھری پڑی ہوئی ہیں جہاں اللہ رب العالمین کے ذات کا تذکرہ ہے، وہ انبیاء کا بھی تذکرہ ہے. کہتے نہیں آپ اللہ ہی کا نام لیں، تو میں نے کہا اللہ نے اپنا نام بھی لیا ہے تو اپنی شان جو ذکر کی، کہا تو رات کو دیکھو دن کو دیکھو، دیکھو رات کیسی آتی دن کیسی جاتی. میں نے کہا جب اللہ کو ماننا تھا تو رات دن کی طرف ہماری توجہ کیوں لے گئی؟ تو کہا اس لیے کہ اس کے ذریعے تم خدا تک پہنچو گے. تو میں نے کہا پتا چلا نا کہ ڈائریکٹ خدا تک بندہ نہیں پہنچتا، ذریعے سے پہنچتا ہے. تو جس طرح رات دن کی مثالیں دے کر خدا نے اپنی طرف بلایا ہے، اسی طرح انبیاء بھی وہی ذرائع ہیں جن کو دیکھ کر بندہ خدا کی طرف آتا ہے. ڈائریکٹ کا کانسیپٹ تو کوئی ہے ہی نہیں میرے بھائی، ڈائریکٹ کا کانسیپٹ تو کہیں ہے ہی نہیں. ایک بات، اگر ڈائریکٹ کا کانسیپٹ ہوتا تو کلمہ بھی تو خدا نہیں ہے نا، انبیاء بھی تو خدا نہیں ہے. تو اگر ان پر کوئی ایمان نہ لائے، اب مجھے بتائیے، تو جو ان پر ایمان نہ لائے وہ اللہ کا ماننے والا ہوگا؟ جو کعبے کی عمارت کو قبول نہ کرے، کعبے کو خدا کا گھر نہ کہے، وہ مسلمان رہے گا؟ جو نمازوں کو چھوڑ دے، تو نہ نماز خدا ہے نہ کعبہ خدا ہے، نہ انبیاء خدا ہے نہ ولی خدا ہے. لیکن ان کو مانے بغیر تو پتا چلا ان کو خدا نہیں کہا جائے گا. اگر ان کو خدا کہہ دیا تو بندہ مشرک ہو گیا، اور ان کو محبوب کہہ دیا تو صحیح واسطہ پکڑ کر بندہ مومن ہو گیا. تو سنی انہیں خدا نہیں کہتا، انہیں محبوب کہتا ہے. تم بھی ایک دفعہ محبوب کہہ دو تو انگوٹا چوم لو گے. یہ ذرا جو جراثیم لگے ذرا نکال لو دل سے، تو تمہیں جو ہے نا نہیں توحید خراب ہو رہی، توحید خراب. میں نے کہا توحید نہیں خراب ہوتی، ان کی محبت سے توحید مضبوط ہوتی ہے. ان کی محبت ہی کا نام توحید کی طرف ہے. آپ غلط بس میں بیٹھ گئے ہیں، آپ جس بس میں بیٹھے ہیں وہ منزل تک نہیں پہنچاتی. ہم جس بس میں بٹھا رہے ہیں اس میں بیٹھے اس لیے کہ یہ بس ہماری نہیں، یہ واسطہ ہمارا نہیں، ہم تو ان کو جانتے بھی نہیں تھے. خدا نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، چلو ان کے پیچھے جن پر میں نے انعام کیا ہے. ہم کو تھوڑی چل رہے ہیں، اللہ نے چلایا ہے. تو جب اللہ جن کے پیچھے چلا رہا ہے تو واسطہ بھی درست ہے، اور لے کر بھی صراط مستقیم کی طرف جائیں. اور ان میں ایک ہستی حضرت داتا گم بخش علی حجویری رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، جو امت کے اجلا اولیاء اور اصفیاء میں جن کا شمار ہوتا ہے. اور آج ان کا ذکر مبارک ہم جو خاص طور پر میرے دوستو اس مجلس کے اندر اور اس نشست کے اندر کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ نظام مصطفیٰ کے بہت بڑے مبلغ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے نظام کے بہت بڑے ترجمان ہیں. جب تک ان کا مرتبہ نہیں جانو گے تو ان پر اعتماد کیسے ہوگا؟ ہاں، اور اعتماد اگر ہے تو پھر پیار ہونا چاہیے. تو یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو یہ اعتماد کی دلیل ہے، اس لیے کہ آپ مرتبے کو جانتے ہیں، اس لیے بار بار سبحان اللہ کہہ کر اپنی محبت کو بھی واضح کر رہے ہیں. اور اس سے آپ کی نسبت حضرت داتا صاحب کی ذات پر فی نفسی خود سے نہیں ہے، بلکہ ان کی سے پیار جو ہے وہ اللہ کی وجہ سے. اب آئیے حضرت داتا کے بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ ہونا، وہ عظیم ہستی ہے کہ اللہ نے آپ کو تقوی، تقوی و عمل اور کردار میں بھی ایک عظیم مرتبہ عطا فرمایا تھا، اور آپ کی فیملی لائف، فیملی کے حوالے سے، نسب کے حوالے سے بھی اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو بہت اعلیٰ بنایا تھا. آپ ممبر ہیں رسول اللہ کی فیملی کے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے فرد ہیں آپ. تو آپ کو نسبت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کو دونوں جہتوں سے، یعنی حضور کی اولاد میں سے بھی ہیں، امام حسن کی اولاد میں سے آپ ہیں، اور پھر کردار و سیرت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت کے اخلاق کے آپ پرتو بھی ہیں. اور آپ ماشاءاللہ کالج یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، تو وہاں پر اس بات کو اکثر ذکر کیا جاتا ہے. اور اگر آپ تحقیق کے ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی شخصیت پر جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کی بایو گرافی کو اگر ہم دیکھتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز اس کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی فیملی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کی شخصیت ہوتی ہے. تو لہذا خاندان اور نسب کو انسان کی شخصیت میں بڑی اہمیت ہے. سینا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ جن کو اللہ رب العالمین نے تقوی و طہارت اور علم ظاہری اور باطنی کا اتنا حصہ عطا فرمایا تھا، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو نسب کی پاکیزگی بھی عطا فرمائی تھی. آپ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورداہ انہ کے شہزادے ہیں. حضرت امام حسن کے، بولیے، حضرت امام حسن کے آپ شہزادے ہیں. آج میں تھوڑی سی بات سیدنا امام حسن کے حوالے سے بھی ذکر کر دیتا ہوں. غوث اعظم بھی امام حسن کے شہزادے ہیں. انشاءاللہ گیارہویں میں اس پر تفصیل سے تقریر کریں گے، لیکن آج صرف داتا صاحب پر چند باتیں عرض کرتا ہوں. داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت امام حسن مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے شہزادے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر ہیں. اور امام حسن کون ہے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ جو داتا صاحب کے جد اعلیٰ ہیں، ان کی شان و کرامت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کی نسبت، ہر ایک کی اولاد کی نسبت اس بندے سے چلتی ہے. تو میرے صحابہ سنو، میری پشت کی اولاد کو اللہ نے علی کی پشت میں ڈال دیا ہے. تو اب یہ جو حسنین کریمین ہیں یہ حضور کے بیٹے ہیں. حضور نے فرمایا میری اولاد کو میری پشت سے اللہ نے علی کی پشت منتقل کیا ہے، اور اس حدیث پاک کو امام حاکم نے مستدرک کے اندر نقل کیا ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے شہزادے امام حسن مشتبہ ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے ہیں، اور یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو امت میں بہت بڑا درجہ حاصل ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد ملوکیت کا دور آ جائے گا. خلافت 30 سال رہے گی، علی منہاج النبوہ، نبوت کے رستے پر، جس کو جن کو جن میں آنے والے خلفاء اور امت کے سربراہ کو خلفاء راشدین کہا جائے گا، وہ خلفاء جو خود بھی راہ راست پر رہے اور جو ان کے طریقے پر رہا اس کو بھی رشد و ہدایت مل گئی. ان میں پہلے حضرت خلیفہ بلا فصل ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ، دوسرے سرکار فاروق اعظم ہیں رضی اللہ، تیسرے سرکار عثمان غنی ذوالنورین ہیں، چوتھے مولا کائنات علی المرتضیٰ ہیں، اور پانچویں حضرت امام حسین، حضرت امام حسن مشتبہ رضی اللہ. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے اس 30 سال کا عرصہ بطور خلافت کے پایا. یعنی حضرت مولا علی کی جب شہادت ہوئی تو اس 30 سال کا پیریڈ، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا قیمتی دور قرار دیا، اور زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئی کہ یہ بڑا قیمتی دور ہے، میرے بعد امت کے لیے آئیڈیل دور اور آئیڈیل شخصیات جو ہوں گی وہ اس 30 سال کے اندر آئیں گی. فرمایا وہ میرے خلیفہ ہوں گے، حضور نے فرمایا میرے خلیفہ ہوں. اس کے بعد ملوکیت کا ذکر ہے. اس کے بعد ایک یہ بھی روایت آتی ہے کہ دانتوں سے نوچنے والی ملوکیت آ جائے گی. لیکن فرما میرے مزاج کے جو پرتوں لوگ ہوں گے، جن کو تم میری مثال کے ساتھ، انہیں میری مثال بنا سکتے ہو اور میرے عمل کو ان کی مثال کی دلیل بنا سکتے ہو، فرمائے وہ لوگ یہ 30 سال کے اندر ہوں گے. کتنے بولیے؟ چوتھے خلیفہ ہمارے آقا حضور سیدنا مولا مرتضی علی المرتضی شیر خدا صد اللہ الغالب رضی اللہ تعالیٰ کی جب شہادت ہوتی ہے تو ابھی 30 سال کو مکمل ہونے میں 6 مہینے باقی ہیں. اس 30 سال کے دور کو، میری اردو سمجھ رہے ہیں آپ، اس 30 سال کے دور کو مکمل ہونے میں ابھی 6 ماہ باقی ہے، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ مسند خلافت پر جل بگر ہوتے ہیں. اور ٹھیک جب وہ 30 سال کا سورج غروب ہو رہا ہے، یوں سمجھیے آپ، اور 30 سال مکمل ختم ہو رہے ہیں، اب جو سورج طلوع ہوگا وہ 30 سال کے بعد کا ہوگا. یہاں سورج غروب ہو رہا ہے اور آپ نے اپنی خلافت کو حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا. تو آپ کا دور مبارک حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ، جو حضرت داتا گرم بخش علی حجویری اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے جد اعلیٰ ہیں اور امت کے سب سے بڑے رہنما ہیں 4 خلفاء کے بعد، تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے 30 سال مکمل ہونے پر اپنی خلافت کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کے حوالے کر دیا. ایک مجھ سے کہنے لگا کہ آپ نے معاویہ کو امیر کہا؟ میں نے کہا ذرا شرم کرو، وہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ان سے بغض رکھنے والا کیسے سنی ہو سکتا ہے؟ اور میں مجھ سے کہنے لگا ایک جگہ پر کہ تم سید ہو کر معاویہ کو امیر کہتے ہو؟ میں نے کہا معاویہ کو امیر ہم اگر علی کے مقابلے پر کہیں تو ہم خارجی ہیں. جو حضرت علی کے مقابلے پر حضرت امیر معاویہ کو امیر کہے وہ خارجی ہے، اور حضرت امیر معاویہ کو جو امیر کہتے ہیں وہ حضرت علی کے مقابلے پر نہیں کہتے، بلکہ ان کو امیر امام حسن نے خود بنایا. اب اگر تمہیں سیدوں سے محبت ہے اور تم اہل بیت کی محبت میں بات کر رہے ہو، تو پھر تمہیں چاہیے کہ اہل بیت کی محبت میں حضرت امیر معاویہ کو امیر کہو اور ان کی عزت کرو، اس لیے کہ حضرت امام حسن اپنے نانا کی وراثت کسی چور اور فاسق کو نہیں دے رہے ہیں بلکہ اس کو دے رہے ہیں. کیونکہ ہم حضرت امیر معاویہ کو تھوڑی دیکھ رہے ہیں، ہم نے تو امام حسن کو دیکھا ہے. امام حسن اپنے نانا کی امانت جس کو دیں گے تو وہ امین ہی ہوگا نا. سمجھ رہے میری بات؟ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کا بیٹا تھا یزید، یزید پلید، یہ تو میں نے صرف تاریخ کے حوالے سے کہا، یزید کو ان کا بیٹا کہنا ان کے دل کو ناراض کرنا ہے، جیسا قنان نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا بلا تشبیہ، تو قنان کو نوح علیہ السلام کا بیٹا کہنا یہ تاریخی بات آپ کو بتانا ہے، ورنہ قنان کو نوح علیہ السلام سے نسبت دینا یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دل کو خوش نہیں کرتا، لہذا اس بات کو سن لیجیے آپ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، اور ان پر ہمیں اعتماد اس وجہ سے بھی ہے، ایک تو وہ صحابی ہیں، اور حضور نے فرمایا اور قرآن نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جن جن نے میرے محبوب کا کلمہ پڑھ لیا محبوب کے چہرے کو دیکھ کر، اللہ فرماتا ہے سب سے ہم نے بھلائی کا ارادہ کر لیا، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ صحابی ہونے کے ساتھ ہم تو پہلے بھی سیدوں کے ساتھ تھے، آج بھی سیدوں کے ساتھ ہیں، حضرت امیر معاویہ کو یہ عزتیں جو عطا فرمائی یہ حضرت امام حسن نے عطا فرمائی، ان کو امیر ہم نہیں کہہ رہے، ان کو امیر حضرت امام حسن کہہ رہے ہیں. بولیے سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ. ایک جملہ درمیان میں کٹ کرتا ہوں، کچھ لوگ کہنے لگے کہ تم شیعوں کے خلاف نہیں بولتے، ہم نے کہا شیعوں سے بولتے تمہاری طرح فسادی نہیں ہے، ہم دہشت گردی نہیں کرتے، ہم اپنا نظریہ ضرور بتاتے ہیں، اپنا نظریہ ضرور بتاتے ہیں، اور تمہارا کوئی چوٹی کا ملا حضرت امیر معاویہ کی ایسی شان نہیں بیان کر سکتا جو امام احمد رضا کا نام لینے والے بیان کرتے ہیں. اور میں نے جمعے کے خطبے میں واضح بھی کیا، فیس بک پر آپ کے سامنے کلپ آیا بھی ہے، کہ اہل سنت کا تشخص، میں فرقہ واریت کے جامع میں نہیں کہہ رہا، تاریخ کے تسلسل میں اس وقت پاکستان بہت نازک مراحل سے گزر رہا ہے، ہمارا جو اقدام تھا وہ اصلاح کے لیے تھا، فساد کے لیے نہ تھا. اب بھی جو میں بات کر رہا ہوں وہ تاریخی تناظر میں کہہ رہا ہوں، فرقہ واریت کا جامع اس کو مت پہنائیے گا، اس لیے کہ جو چیز یقینی ہے اس کو آپ قبول کریں نہ کریں وہ تو ہیں، تو میں تاریخی کے وجود ہے، ایسا ہوتا ہے اور ایسے لوگ ہیں اور یہ دونوں جماعتیں موجود ہیں، تو اس تاریخی حقیقت میں کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت و جماعت جو امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ کے فالوور ہیں، ہمیشہ انہوں نے اہل سنت کی عزت کو بچایا ہے روافض سے، اور ہمیشہ علماء ان کی میں بیٹھے ہیں اور ان کے لیے فتاوے بڑی نصرت اور عزت کے دیے ہیں، جس پر میں نے ساری دلیلیں پیش کر دی ہیں. درمیان میں یہ جملہ آیا تھا تو فرقہ واریت کے لیے نہیں، صرف آپ پڑھے لکھے اور سنجیدہ منصف مزاج نوجوان ہیں، تو میں تاریخ کے تناظر میں یہ چند باتیں آپ کے سامنے کر رہا تھا، کیونکہ درس نظام مصطفیٰ ہے، یہ درس نظام ہے. اور پھر میں عرض کروں گا کہ یہ جملہ فرقہ واریت کا نہیں، یہ بات جو میں نے کی ہے فرقہ واریت کی نہیں، ہم کہتے ہیں دلائل سے اپنی بات واضح کی جائے لیکن دہشت گردی نہ کی جائے، سمجھ نہیں آئی بات، فساد. اور آج بھی جو ایشو چل رہا ہے، لوگ اس شخص کو بے ادب ضرور کہیں کہ نہیں حضرت عائشہ کی شان میں بے ادبی کی، پھر اس کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، تو میں نے کہا اگر وہ بے ادب تھا تو آپ نے کیا سزا دی اس کو، ذرا یہ بھی بتا دیجیے، اس کے لیے آپ نے کیا فارمولا بنایا آئندہ، کہ آئندہ بھی وہ ممبر پر بیٹھ کر کیا ایسی ہانکے گا، یا آئندہ اس پر کوئی پابندی ہے. تو میں نے کہا آپ کو دلائل سے بات کرنی چاہیے، آپ رونا رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، ہائے ہائے اس کے ساتھ کیا ہو گیا، کاش آپ آنسو اس امت کے لیے بہاتے کہ ہائے ہائے اس جاہل نے سیدہ کی کتنی بڑی توہین کر دی، ہائے ہائے اس جاہل نے نبی پاک کی صحبت کا مذاق اڑا دیا، ہائے ہائے اس جاہل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت لگا دی، ہائے ہائے اس نے وہ پاک باس خباتی جن کی تطہیر اور عزت کی شان قرآن بیان کرتا ہے ان کے لیے گھٹیا جملے کہہ دیے، چاہیے تاکہ تم اس پر روتے، تم اپنے بندے کے لیے رو رہے ہو. تو اس کو نہ ہم تبلیغ سمجھتے ہیں اور نہ ہم اس کو اسلام کی خدمت سمجھتے ہیں. چلیے آگے مرحلے کی طرف، اب میں آپ کی توجہ لے کر چلتا ہوں. تو حضرات صحابہ کرام میں حضرت امام حسن مجتبیٰ جنہوں نے خلافت کو باضابطہ، یہ سنیت کے لیے کیا کافی نہیں ہے؟ میری چار گھنٹے کی تقریر نیٹ پر موجود ہے، دشمنان امیر معاویہ کے علمی محاسبہ، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی صحابہ کا یوم آتا ہے تو ہمیں ایک ایک دن نہیں، تین تین چار چار دن تک ان کی خلافت کے حوالے سے، ان کے تقوی کے حوالے سے، ان کے معاملے کے حوالے سے، اور ان کی طرف جو بات گندی منسوب کی جاتی ہے تو ہم دلائل کے زور سے اس کا رد کرتے ہیں. اور میں بڑی تحقیق سے کہتا ہوں کہ اس وقت نیوٹرل انداز میں کوئی ویب سائٹ اگر آگے بڑھ کر صحابہ کے منصب کا دفاع کر رہی ہے اور اہل بیت کی شان بیان کر رہی ہے تو میں تحریر نعمت کے لیے کہوں گا وہ ٹرو کلرز آف اسلام ہے. دلائل موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. اور آپ توجہ سنیے، حضرت امام حسن مجتبیٰ جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے جد آلہ ہیں اور چار یاروں کے بعد سب سے ممتاز اور سب سے برگزیدہ شخصیت ہیں، یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گود میں بٹھا کر ان کو ایک لقب دیا ہے، اور وہ لقب ہے سید. بولیے کیا ہے؟ میں ان کی بات پر صرف یہی بات عرض کرنا چاہوں گا، پھر آگے ہم چلتے ہیں. پھر انشاءاللہ امام حسن کا یوم ہوگا تو میں اس پر تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے ضرور کروں گا جب ان کا یوم پاک، اور جب اللہ ہمیں سعادت دے گا. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ سعادت بھی ہمارے حصے میں آئے کہ ہم حضرت امام حسن کے ذکر کو سنیں بھی اور سنائیں، کیونکہ یہ ذکر اللہ کو پسند ہے، اس کے مصطفیٰ کو پسند ہے. بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، امام حسن کی عمر شریف اس وقت 2-2.5 سال کے قریب تھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اب چشم تصور میں آئیے آپ. آج میں نے کیو ٹی پر پروگرام ریکارڈ بھی کروایا، عنقریب چلے گا تو آپ سنیں گے تو آپ کو مجھ آئے گا انشاءاللہ. تو امام حسن، اب آپ چشم تصور میں مدینہ پہنچ جائیں اور مسجد نبوی شریف میں حاضری دیں تو آپ کو بڑی لذت آئے گی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو اپنے گود میں بٹھایا ہوا ہے، یعنی دائیں گود میں، دائیں. نہ میرا ہاتھ اس لائق ہے کہ میں اسے کوئی تشبیہ دے رہا ہوں، اور نہ میرا جسم اس لائق ہے کہ میں تشبیہ دے رہا ہوں. بلا تشبیہ، صرف باڈی لینگویج کے ذریعے آپ کی توجہ کو چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی بات اگر آپ لفظوں سے نہیں سمجھ رہے تو میرے انداز سے سمجھیں، لیکن اس انداز کو اور اس ہاتھ کو اور اس جسم کو مصطفیٰ کے جسم سے کوئی مماثلت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ کوئی مماثلت نہیں. ہمارے وہاں کہکے نہیں لگتے، ہمارے وہاں سر جھکا کر ذکر سنا جاتا. یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، صحابہ اور اہل بیت کی داستان اور ان کی معاملات. ہمارے وہاں کہکے نہیں لگائے جاتے، ممبروں پر ہنسا نہیں جاتا. حضرت امام حسن مصطفیٰ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلا تشبیہ میں عرض کر رہا ہوں اس وضاحت کے ساتھ، ہم جب اس محاذ پر بیٹھتے ہیں، دیکھیے میں اگر یہ ہاتھ والی بات نہ بھی کرتا تو بات آگے چلی جاتی، لیکن نہیں، میرا منصب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں ایسی کوئی لوز بات نہ کروں آپ کے سامنے کہ آپ کے لیے عقیدت کا معیار اور کانچ کا برتن ٹوٹ جائے، بلکہ اس انداز میں کروں کہ آپ کے دل میں عقیدت بڑھتی چلی جائے. اگر اہل بیت کے لیے گھٹیا الفاظ ممبر پر کہے جائیں، اور ایک نوجوان لڑکا جو آج آیا ہے، مجھے بتائیے وہ اپنے گھر جا کر ان کو کیسے یاد کر رہا ہوگا کہ جب داڑھی والا مولوی ممبر پر بیٹھ کر کسی کو بھی پاگل کہہ سکتا ہے، اور معاذ اللہ امام حسین کے لیے لفظ کہہ سکتا ہے، سیدہ کے لیے کہہ سکتا ہے، تو مجھے بتائیے وہ اپنی پرسنل گیدرنگ کے اندر، اپنی بے باک گیدرنگ کے اندر، اپنی دوستوں کی کمپنیوں میں، مجھے صرف اس درد سے میں یہ بات کر رہا ہوں، مجھے بتائیے وہ اپنے دوستوں کے سامنے امام حسین کو کیسے یاد کرتا ہوگا. لیکن جو الحمدللہ اہل سنت میلاد والوں کی محفل میں بیٹھے گا، وہ رات کو سو بھی رہا ہوگا اور خیال آ جائے تو وہ اپنے جسم کو سمیٹ لے گا، اس لیے کہ یہاں پر وہ تصور دیا جاتا ہے کہ نیند میں بھی ان کے آداب کو ملحوظ رکھا جاتا ہے. ہم ادب کی بات کر رہے ہیں، لحاظ کی بات کر رہے ہیں، ورنہ یہ ممبروں کی کیا عزت رہے گی، ان مسجدوں کی کیا عزت رہے گی، ان مقامات کی کیا عزت رہے گی. کعبہ شریف کی طرف علماء لکھتے ہیں پاؤں کر کے نہیں سونا چاہیے. کیوں؟ اس کی حرمت کعبہ آپ کے سامنے تھوڑی ہوتا، کہاں مکہ شریف ہے اور کہاں آپ ہیں، کئی ہزار میل کا فاصلہ ہے، لیکن جناب اس طرف پاؤں کر کے نہ سونا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی حرمت بٹھانے کے لیے، اس کی عزت بٹھانے کے لیے. اگر پاؤں کرنے کی اجازت دو گی تو کل تو تم تھوکو گے، اور تھوکو گے تو کل کو تم کعبے کو بھی گالی دو گے. لیکن معاذ اللہ آج اگر یہیں پر قدم لگا دی گئی کہ پاؤں کو بھی بے احتیاطی میں کعبے کی طرف نہ کرا جائے، تو مجھے بتائیے وہ کعبے کو دیکھ کر کتنا پیار کرتا ہوگا. اس کے ذہن میں کعبے کے لیے کبھی توہین کے جملے اور کبھی خیال بھی نہیں آ سکتے. تو ہم خدا را ادب کی بات کر رہے ہیں، لحاظ کی بات کر رہے ہیں، نظام مصطفیٰ کے تحفظ اور عظمت کی بات کر رہے ہیں. اس کو کوئی اور جملہ نہ پہنایا جائے کہ یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا. میں نے کہا اس کے بارے میں جو کہا اس کے لیے تو ہم تیار آج بھی ہیں، ہاں اس کے لیے تو آج بھی ہم تیار ہیں. اب آپ سنیے، امام حسن جو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے جد اعلیٰ ہیں، اور عقیدہ سنیں میرے نوجوان دوستوں محبت کے ساتھ، مجھے لگی لپٹی نہیں آتی اس لیے میں ہر گفتگو کے اندر کوئی ٹاپک لاتا ضرور ہوں، اس لیے کہ مجھے آپ کو مرید نہیں کرنا ہے، مجھے خدا کا ڈر ہے، میں نے آپ کے سامنے سچ بیان کرنا ہے. ہاں تو میری گفتگو آپ سنو گے ہوگی کسی بھی موضوع پر، لیکن کرنٹ ایشو کو ہم لاتے ضرور ہیں، کیونکہ قبر میں تو بعد میں جائیں گے، زمین پر کیا ہو رہا ہے اس کو تو پہلے ڈسکس کر لیں. تو ذرا توجہ رکھیے آپ اس بات پر، حضرت امام حسن چار صحابہ کے بعد، چار یاروں کے بعد امت میں سب سے افضل ہیں. بولے سبحان اللہ، سرکار دو عالم نے ان کو ایک لقب دیا ہے سید. بولے سبحان اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کے حدیث ہے کہ اپنے گود میں حضور نے بٹھایا، اور امام حسن کی عمر شریف 2 سال ہے. کتنی بولیے؟ تو آپ پہنچے مدینے نہیں پہنچے؟ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. تو پہنچے مدینہ شریف، سرکار گود میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور سرکار نے جب گود میں بٹھایا تو خاموشی طاری ہو گئی، اپنے خطبے کو روک دیا، اپنے خطبے کو روک دیا، خاموشی طاری ہو گئی. صحابہ کرام ہمتن گوش متوجہ ہو گئے کہ خاموشی کیوں، گفتگو کرتے کرتے حضور خاموش ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑی دیر کا وقفہ کرنے کے بعد حدیث کے الفاظ ہے کہ ینظر الی الناس مرتن ولیہ مرتن، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے گود میں امام حسن کو بٹھایا ہے، بات کرتے کرتے چپ ہو گئے، چپ ہو کر تھوڑا سا وقفہ دیا، لوگ متوجہ ہو گئے کہ سرکار خاموش کیوں ہوئے. تو حدیث کے الفاظ ہے کہ ینظرون الی الناس مرتن، پھر حضور نے اپنے سر مقدس کو اٹھایا اور لوگوں کی صفوں میں دیکھنا شروع کیا، زبان سے کچھ نہیں فرمایا، لوگوں کو دیکھنا شروع کیا، ینظرون الی الناس مرتن، لوگوں کی طرف دیکھنا شروع کیا، وینظر الیہ مرتن، اور پھر امام حسن کو دیکھ، چہرے کو دیکھنا شروع کیا. یعنی انداز آپ دیکھیے، انداز دیکھیے، یعنی ایک دفعہ سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایک دفعہ امام حسن کو چہرے کو دیکھتے ہیں، پھر لوگوں کو دیکھتے ہیں، پھر چہرے کو دیکھتے ہیں. جب یہ اشتیاق بڑھ گیا کہ کیا معاملہ ہے، کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو عمل کر رہے ہیں ایسا پہلے کبھی نہیں فرمایا، آخر یہ کیا ہے کہ خاموشی سے حضور سب کو دیکھتے ہیں، پھر سب کو دیکھنے کے بعد حسن کے چہرے کو دیکھتے ہیں، پھر حضور نے جملہ کہا کہ ان ابنی ہذا سید. جب سب لوگ اپنی روح اور جسم کی طرح بالکل متوجہ ہو گئے تو پھر حضور نے فرمایا، کہنا یہ چاہتا تھا، متوجہ کرنا چاہتا تھا تمہیں ایک بہت بڑی عظمت بتانے کے لیے کہ ان ابنی ہذا سید، یہ میری گود میں جو میرا بیٹا حسن بیٹھا ہے نا، بے شک یہ میرا بیٹا ہے، ان ابنی، بے شک یہ میرا بیٹا ہے، اور ہذا سید، اور یہ میری امت کا سردار ہے. توجہ رکھی، فرمایا ہذا سید لعل اللہ ان یصلح بین الفیتین عظیمتین من المؤمنین او کما قال الصلاۃ والسلام، فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے. فرما دنیا دیکھے گی جب مسلمانوں کے دو گروہ سمندروں کی طرح دو گروہ، کہ ہزاروں یہاں کھڑے ہیں، ہزاروں وہاں کھڑے ہیں، اور یہ ہزاروں کا گروہ جب ایک دوسرے کے لیے لڑنے کے لیے دونوں کلمہ پڑھ رہے ہوں گے، دونوں مومنین، حضور فرمایا فیتین عظیمتین، فیتن کہتے ہیں گروہ کو، تو فرما فیتین دو بڑے گروہ، عظیمتین بہت بڑے گروہ، من المومنین دونوں مومن ہوں گے. کیا فرمایا؟ دونوں مومن ہوں گے، دونوں مسلمانوں کے لشکر ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے سامنے آ جائیں گے. فرمایا لعل اللہ ان یصلح، میرا یہ بیٹا سردار اس لیے ہے اس وقت جب مسلمان آپس میں لڑنے کے لیے کھڑے ہوں گے، اور اس میں ہزاروں لاکھوں مسلمان مر سکتے تھے، تو یہ میرا بیٹا آج تو 2 سال کا ہے، اس وقت یہ کھڑے ہو کر دونوں کے درمیان صلح کروائے گا. اور دنیا نے دیکھا کہ ایک طرف امام حسن تھے اور ایک طرف حضرت امیر معاویہ کا لشکر تھا. یہ مشاجرت صحابہ ہیں، اس کو نہ پڑھنے کی اجازت ہے، جو صحابہ کے درمیان کے معاملے جنگ جمل ہو یا مشاجرت صحابہ، اپنی رائے اجتہادی کے اعتبار سے جو معاملہ ان کے درمیان ہوا، پہلی بات یہ کہ تاریخ کے اس فرسودہ معاملے کو ہم مانتے نہیں، اور دوسری بات عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ اس کا مطالعہ ہم نہیں پکڑتے. امام احمد نے فرمایا جب ہماری تلواریں وہاں نہیں تھیں تو ہماری زبانیں کیوں جائے، جب قرآن نے یہ کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تو دونوں مجتہد ہیں، دونوں کی فکر جو ہے وہ اجتہاد کی جانب ہے. اور خود میں نے حضرت عثمان کے یوم میں بتا دیا کہ سیدنا مولا کائنات خود حضرت عثمان غنی کے لیے کیا جملے ارشاد فرماتے. تو حضرت امام حسن یہ اتنی عظیم ہستی. اب سنیے، 12 اماموں کا تو آپ نے نام سنا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا. امام حسن نے کثرت سے نکاح فرمائے ہیں، امام حسن نے کثرت سے نکاح فرمائے ہیں، لیکن بعض تاریخ کے اندر میں ایک ہی تاریخ کے ایک ہی حوالے کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا کہ آپ کے 12 شہزادے مشہور ہیں. امام حسن کے کتنے بولیے، کتنے؟ 12 شہزادے اور 5 شہزادیاں. ان کا نام تاریخ کے اندر متواتر طور پر آتا ہے، لیکن میری تقریر اگر کوئی سن رہا ہے تو وہ کوئی اور نظریہ بنانے کی بتائے، میری بات پر توجہ کریں کہ میں ان تمام متفرق روایات میں سے ایک روایت پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ 14 کہہ لیجیے، آپ 26 کہہ لیجیے، لیکن میں یہاں پر جو روایت، ایک روایت پڑھ رہا ہوں جو درج ہے اپنی طرف سے نہیں. ٹھیک ہے، تو 12 شہزادے آپ کے ہیں اور 4 یا 5 شہزادیاں ہیں جو کثرت کے ساتھ آتی ہیں. اب داتا گنڈ بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا شجرہ امام حسن سے کیسے ملتا ہے، ذرا یہ محبوب انداز سن لیجیے. میں 12 شہزادوں میں سے 2 شہزادوں کا نام لوں گا، ایک حضرت زید بن حسن اور ایک حضرت حسن حسن مسنہ بن حسن مشتبہ. یعنی زید بن حسن مشتبہ اور ایک حسن مسنہ بن حسن مشتبہ، یعنی امام حسن کے یہ دو بیٹے، ایک زید اور ایک حسن مسنہ، ایک زید اور ایک حسن مسنہ. حضرت زید کے بھی کئی بیٹے ہیں، ان میں سے ایک بیٹے ابو محمد حسن، یہ پوتے ہیں امام حسن کے اور بیٹے ہیں حضرت زید کے، اور حضرت زید بیٹھے ہیں امام حسن کے. سمجھ رہے سلسلہ؟ تو امام حسن کے بیٹے حضرت زید ہیں، اور زید کے 4 یا 8 بیٹوں میں سے ایک بیٹے جو ہیں وہ ابو محمد بن حضرت ابو محمد حسن ہیں، اور ان کے ایک بیٹے ہیں حضرت علی سدید، اور ان کے بیٹے ہیں شجاع، اور وہ پانچویں پشت کے اندر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے جد اعلیٰ ہیں. اب آئیے شجرہ حضرت داتا صاحب کو سنیے. داتا گنج بخش علی حجویری نے خود اپنا شجرہ اپنی مبارک کتاب کشف المحجوب شریف میں تحریر فرمایا ہے. یہ آپ نے اپنے سفر میں آنے والے شاگرد اور تلمیز جو ہیں ان کو اپنے ساتھ جو رکھا تھا ابو سعید، وہ سوال آپ سے رستے میں پوچھتے تھے اور داتا صاحب اس کا جواب دیتے تھے، اور وہ جواب کا مجموعہ انتہائی علمی کتاب کشف المحجوب شریف بن گئی. کشف المحجوب شریف وہ ممتاز اور بزرگ کتاب ہے جو داتا گنج بخش علی حجویری نے اور بھی کتابیں لکھی، لیکن یہ کتاب بچ گئی اور مضبوط رہی، اور کئی صدیوں سے یہ تصوف کا اور قرآن و سنت کو سمجھنے کا اول ماخذ رہا. سرکار محبوب الہی نے اس کو تلاش کیا، یہ درمیان میں کئی صدیوں تک ناپید ہو گئی تھی. حضرت محبوب الہی خود بہت بڑے عالم اور شیخ الحدیث تھے، آپ نے کئی اسفار کیے اور آپ نے اس نسخے کو تلاش کیا. نسخے کو تلاش کرنے کے بعد حضرت محبوب الہی نے خود اس کو ترتیب دیا اور اس کی مکمل تخریج و تحقیق کر کے اس کو شائع کیا، اور اس کتاب کے بارے میں کشف المحجوب شریف کے بارے میں سرکار محبوب الہی فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسے دور میں آ جاؤ کہ جب نفسہ نفسی، حدث، لالچ، بزدلی اور دنیا کی محبت لوگوں کے دل میں ہو، اور تم کہو اس میں تو کوئی مرشد نہیں بن سکتا، مرشد تو وہ ہوتا ہے جو آخرت سے لو لگاتا ہے، دنیا کو چھوڑتا ہے، مرشد تو وہ ہوتا ہے جو خدا سے ڈرتا ہے، بندوں سے نہیں ڈرتا، مرشد تو وہ ہوتا ہے جو اللہ سے امیدیں لگاتا ہے، لوگوں کے ہاتھوں کا رومال اور سیٹوں کے گھر کا کتا نہیں بنتا. فرما اگر ایسا کوئی کامل ولی نہ ملے تو محبوب الہی کہتے ہیں کہ پھر داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب سے وہ بیعت کر لے. فرمائیے کتاب نہیں، خود ایک مرشد ہے. سن رہے ہیں آپ بھائی؟ مرشد بھی تو وہی ہوتا ہے جس سے آپ تعلیم لیتے ہیں، اس کی صحبت پاتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس کے مزاج کو لیتے ہیں. تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے اس کتاب کو جو بنایا، یہ اور تصوف کی کتابوں کے مقابلے میں بالکل مختلف ہے. اس میں جب بھی کوئی بات آپ نے لکھی تو پہلے قرآن کی آیات، پھر حدیثیں، پھر صحابہ کے اقوال، اہل بیت کے اقوال، اپنے سے پہلے جتنے مسلم ولی گزرے ہیں ان کے اقوال کو نقل کرنے کے بعد پھر کس مسئلے کو لکھا. یعنی یہ وہ کتاب ہے جو تصوف کا انسائیکلوپیڈیا ہے. حضرت محبوب الہی سرکار، میرے آقا سرکار نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ جو شخص اس کتاب کو لے لے سمجھ جائے اسے مرشد مل گیا. داتا صاحب خود بہت بڑے عالم دین تھے، اور عربیت کے اندر اور قرآن و سنت کے اندر، بالخصوص قرآن تفسیر، حدیث، شروحات حدیث، فقہ حنفی پر آپ کو مکمل عبور تھا، لیکن آپ نے اس راہ کو چھوڑ کر تدریس بھی کی آپ نے، لیکن بعد میں آپ خلق خدا کے دلوں کو سنوارنے کے لیے آپ اس راہ کی طرف آئے، اور پھر جس طرف سے آپ گزرے تو جو آپ کے جوتوں کو چومتا تھا وہ بھی عالم ہو جاتا تھا. آپ عالم تھے لیکن پھر عالم گر ہو گئے. آپ نے بستی کی بستیاں آباد کی ہیں، علماء کی بستی کے بستیاں آباد کی ہیں، جس کی طرف دیکھا ہے خدا نے اس کو ولی بنا دیا ہے. یہ داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، اور کیوں نہ ہوں شہزادے ہیں رسول اللہ کے. بولے سبحان اللہ. آپ کا نسب پاک دیکھیے کیسے ہیں. آپ اپنا خود، اب داتا صاحب کب ولادت ہوئی، کب وفات ہوئی، اس میں بڑا شدید اختلاف ہے. کیوں؟ کیونکہ داتا صاحب کو جاننے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ آپ کی کتاب ہے. لیکن بعض اولیاء کے نزدیک سینہ بسینہ کچھ روایات آئی ہیں جو اس کتاب میں بھلے درج نہیں ہے، لیکن ایک معمولات مشائخ کے اندر اس چیز کو رکھا گیا ہے، تو علماء نے اس چیز کو بھی قبول کیا ہے، جس طرح آپ کی عرس کی تاریخ وغیرہ اور آپ کے سنے وصال وغیرہ کے حوالے سے. داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نسب کے بارے میں، اپنے عقیدے کے بارے میں کھل کر اپنی کتاب میں لکھا ہے. داتا صاحب نے یہ تو نہیں لکھا کہ میں پیدا کب ہوا، لیکن داتا صاحب نے یہ لکھا کہ میں سنی ضرور ہوں. داتا صاحب نے یہ نہیں لکھا کہ میں نے فلا فلا کام کیا کیا، لیکن داتا صاحب نے اپنی اس کتاب کے اندر یہ ضرور لکھا کہ میرا تعلق امام اعظم ابو حنیفہ سے ہے. آپ نے لکھا کہ میں علی حجویری فقہ حنفی کے اندر ابو حنیفہ کا مقلد ہوں. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا عقیدہ اور آپ جو نظریہ مرحمت فرماتے ہیں، تو آپ کے نظریات کے اعتبار سے اور آپ کے عقیدے کے اعتبار سے حضور آپ کیا منزلت مرحمت فرماتے ہیں، تو جس طرح داتا صاحب نے خود لکھا کہ میں اہل سنت میں سے ہوں، اور میں نے اس سے پہلے کئی حوالہ جات آپ کی خدمت میں گویا کہ تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مقلد بھی لکھا، اور ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کی جب بات چلی تو حضرت داتا صاحب لکھتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ امام اماما مقتدائے سنیاں. جو تمہیں پیر کہنا کون ہے آپ، تو کہتا ہم کچھ نہیں، تو اس کی بیعت حرام ہے. جو پیر اپنا عقیدہ نہ بتائے اس کی بیعت، بولو پتہ نہیں کوئی سکھ ہے ہندو ہے ہم کو کیا پتا کون ہے، کیونکہ ایمان تو عقیدے سے پتا چلے کون ہے بھائی، کس کے ماننے والے ہیں. جو کہیں گے ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر اس کا خدا سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. داتا گنج بخش علی حجویری کو دیکھیں یا غوث پاک کو دیکھیں، پہلے لکھتے ہیں امام اعظم حنیفہ کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا کہ امام اماما مقتدائے سنیاں شرف فقہا اعز العلماء ابو حنیفہ نعمان بن ثابت. فرمایا میں مقلد ہوں کس کا، فرمایا اماموں کے امام اور سنیوں کے پیشوا اور علماء میں سب سے زیادہ عزت والے ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ. اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ترتیب صحابہ کو کس طرح لیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ انبیاء کے بعد ولیوں میں بھی اور سب میں سب سے بزرگ برتر اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہے، پھر اب عمر ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر علی ہے. یہ سارا کھل کے لکھا، پتا چلا کہ مقتدا وہ ہو سکتا ہے کہ جو مومن ہو، اور مومن وہ ہوتا ہے جس کے عقیدے ٹھیک ہوں. اس لیے داتا صاحب نے اپنی زندگی کے اور مرحلوں کو تو نہیں لکھا، لیکن اپنے عقیدے کے بارے میں داتا صاحب نے کھل کر لکھا. بولیے سبحان اللہ. اور ایک میں روایت نسب سے پہلے پڑھ دینا چاہتا ہوں، ذرا درود پاک پڑھیے گا. صلاتم و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وصحبہ وسلم. حضرت ابو بکر کے بارے میں داتا صاحب جو لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ شیخ الاسلام بعد از انبیاء خیر الانام، خلیفہ و امام تاریکین دنیا کے سردار، صاحبان خلوت کے شہنشاہ، آفات دنیوی سے پاک و صاف امیر المومنین سیدنا ابو بکر عبداللہ ابن عثمان ابی قحافہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ باقاعدہ واضح طور پر آپ نے اپنا عقیدہ اہل سنت کے حوالے سے کشف المحجوب شریف کے اندر واضح کیا. اور آپ دیکھیے اہل بیت سے کتنی گہری محبت تھی، اس بارے میں بھی آپ کھل کر آئے ہیں. داتا صاحب کے دور میں کچھ جعلی صوفی آ گئے تھے کہ جن کا کام لوگوں کو گھیرنا تھا اور پیسہ جمع کرنا تھا، سمجھا؟ تو داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے ان کا مقابلہ کیسے کیا اور کھل کر ان کی مذمت کی، کیونکہ گونگا جو حق نہ بولے، جو حق کو حق نہ بولے، باطل کو باطل نہ بولے، اور لوگ فتنے میں ہو اور حق نہ بولے، حضور نے فرمایا وہ گونگا شیطان ہے. کیا ہے بولیے؟ تو جو گونگا شیطان ہو، نہ وہ ہمارا امام ہو سکتا ہے نماز کا، نہ وہ ہمارا پیر ہو سکتا ہے. پیر اور امام وہ ہوتا ہے جو حق کو حق کہے، باطل کو باطل کہے، جو صحیح کو صحیح کہے، غلط کو غلط کہے، جان کی پرواہ نہ کرے، اللہ اس کے رسول کی رضا اور اس کے خوف کو ملحوظ رکھے. داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں، آپ اندازہ لگائیے داتا صاحب کے دور میں جب دو نمبر لوگ تھے، جبکہ 400 صدی ہجری آپ کی ولادت ہے، 400،
اور غوث اعظم 470 ہیں، ٹھیک اس کے 70 سال بعد. غوث اعظم کی ولادت کب ہے؟ 470، 400 اور 561 آپ کا وصال ہے، 91 ایئر بنتے ہیں، ٹھیک ہے. اور داتا صاحب کی ولادت کب کی ہے؟ 400 کی. تو داتا صاحب فرماتے ہیں ہمارے دور میں کچھ لوگ جبا قبا پہن کر اولیاء کا لباس اوڑھ کر شکاری میدان میں آئے ہیں. اب شکاری اور حقیقی پیر کیسے پتا چلے گا؟ اس کی تعلیم سے، اس کے عقیدے سے، اس کی باتوں سے اور اس کے عمل سے. لوگوں کے سامنے تقریر کرے اور وقت فتنہ بھاگ جائے. تو کہا تقریر تو آپ کی اچھی ہے لیکن پیر آپ نہیں بن سکتے، اس لیے کہ پیر اس کو کہتے ہیں جو قول بھی ہو اور پریکٹیکل طور پر بھی کچھ کر کے دکھایا، عملی طور پر جو صحابہ نے کر کے دکھایا، بدر کے اندر، احد کے اندر، کربلا کے اندر. حضرت داتا صاحب کتنے پیارے جملے لکھتے ہیں، ذرا توجہ سنیے. اپنے دور کے لوگوں سے آپ نے شکوا کیا ہے، اپنے دور کے لوگوں سے آپ نے، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے زمانے میں پیدا فرمایا ہے، داتا صاحب کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے زمانے میں پیدا فرمایا ہے کہ لوگوں نے اپنی خواہشات کا نام شریعت، اپنی خواہشات کا نام شریعت اور حب جا کا نام عزت، تکبر کا نام علم. آج ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اکڑ کے چل رہا ہے کاجی بہت پڑھے لکھے، تو ہم نے تو بہت پڑھے لکھے کا معنی یہ ہوتا کہ اکڑ کے چلنا، علم تکبر سکھاتا ہے. اب آپ دیکھیں داتا صاحب کی کتاب اس دور میں بھی کتنی بڑی مشعل راہ ہے. سنیے، داتا صاحب نے ہیڈنگ دی اوپر، فرمایا مجھے اپنے دور کے لوگوں سے بڑی شکایت ہے. داتا صاحب ایک خاموش کسی گونگے شخص کا نام نہیں ہے بلکہ بولتے ہوئے آدمی کا نام ہے جو حق بولتا ہے اور ہر نظریے پر بولتا ہے، ہر فکر کے بارے میں بولتا ہے، ہر جگہ پر بولتا ہے، جہاں ضرورت ہے اس کے بارے میں جم کر بولتا ہے. داتا صاحب نے کہا کہ میں نے تو درس دے دیا، میں نے تو تفسیر پڑھا دی، لیکن ہمارے گرد و نواح، ہمارے ماحول کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے لوگ بڑے قریب ہو رہے ہیں لیکن حقیقت سے وہ خالی ہیں، صرف انہوں نے یونیفارم پہنا ہے، اندر سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر آپ نے باقاعدہ اپنی اس کتاب کے اندر ایک عنوان باندھا، پورا چیپٹر ہے، فرمایا مجھے اپنے دور کے لوگوں سے شکایت ہے. فرمایا کیا شکایت ہے؟ فرمایا ہمارے دور میں کچھ لوگ ایسے آ گئے ہیں جو خواہشات کا نام شریعت رکھتے ہیں، حب جا کا نام عزت، تکبر کا نام علم، ریاکاری کا نام تقوی، اور دل میں کینے کو چھپانے کا نام حلم، مجادلے کا نام مناظرہ، محاربے کا نام بے وقوفی کا نام عظمت، نفاق کا نام وفاق، آرزو تمنا کا نام زہد ہیں، اور ہزیان تباہ کا نام معرفت، نفسانیت کا نام محبت، الحاد کا نام فقر. وہ کہتے ہیں جی ہم تو کسی مذہب کے نہیں ہیں. کہا کیوں؟ کہ فقیر کسی مذہب کا نہیں ہوتا. فرماتے ہیں یہ فقر نہیں، یہ الحاد ہے، یہ زندیقیت ہے، یہ بے دینی ہے. فقیر کیسے مذہب کا نہیں ہو سکتا؟ فقیر تو مسلمان ہوتا ہے. مذہب اس کا حنفی ہونا چاہیے، شافعی ہونا چاہیے، مالکی ہونا چاہیے، غیر مقلد نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جملے آپ دیکھیں، آپ فرماتے ہیں الحاد اور بے دینی کا نام انہوں نے فقر رکھ دیا ہے، اور پاگل پن کا نام انہوں نے معرفت رکھ دیا ہے، اور موقع سے بھاگنے کا نام انہوں نے حکمت رکھ دیا ہے. یعنی جب قوم کی باغڈور سنبھالنی ہے اور میدان میں آنا ہے تو بھاگ گئے، وہ کہیں گے جس میں حکمت ہے. داتا صاحب کہتے ہیں انہوں نے ظلم کیا، اور کیسا ظلم کیا؟ آپ سنیے داتا صاحب کا جملہ کیا ہے، فرماتے ہیں جس طرح خلافت راشدہ کے اختتام کے بعد اہل بیت پر مروان کی اولاد کا غلبہ ہوا تھا، تو مروان نے جتنا اہل بیت پر ظلم کیا، ایسا ظلم ان جاہل پیروں نے امت کے ساتھ کیا. داتا صاحب کا مزاج سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسا مزاج جہاں ملے تو اس کو پیر بنا لینا، ایسا مزاج جہاں نہ ملے وہ پیر منگل بج میں رہا. نہیں ہم تو کسی کو کچھ نہیں بولتے. ہم نے کہا جو کسی کو کچھ نہیں بولتا، ایسا پیر کے بارے میں تو ہم نے کہیں نہیں پڑھا. ایسے کے بارے میں یہی پڑھا کہ یہ دو نمبر ہے، جو حق کو حق کہے اور میدان عمل میں آئے، ہم نے پڑھا وہی پیر ہوتا ہے، وہی مقتدا ہوتا ہے. آپ خود، میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، کل مارکیٹ میں جائیں اور داتا صاحب کی کشف ماجد شریف اٹھائیں، اور میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ تم پر شریعت مطہرہ اور اس دین کی بڑی ذمہ داریاں ہیں. یہ جوانیاں تمہیں جو دی گئی ہیں، یہ ناموس مصطفیٰ اور عزت مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے دی گئی ہیں. آپ مطالعہ کریں، پڑھیں داتا صاحب کو، آپ کو خود پتا چل جائے گا اندھیرا کہاں پر ہے اور اجالا کہاں پر ہے. اب آئیے داتا صاحب کے نسب کی طرف. میں نے مزاج آپ کو بتا دیا، عقیدہ بتا دیا، وہ رہنا جائے. داتا صاحب امام حسن کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کا نسب پاک یہ ہے کہ علی حجویری، حضرت علی آپ کا نام ہے،
عثمان آپ کے والد گرامی کا نام ہے اور وہ شہزادے علی کے، اور وہ بیٹے عبد الرحمن کے، وہ بیٹے شجاع کے جن کا میں نے ذکر کیا، اور شجاع بیٹے ابو الحسن علی کے، اور وہ بیٹے ہیں حسن اصغر کے، وہ بیٹے حضرت زید کے، اور وہ بیٹے امام حسن کے، اور وہ بیٹے حضرت مولا علی کے. آٹھ پشتے ہیں، کتنی بولیے؟ آٹھ پشتے. کتنی بولیے؟ آٹھ پشتے ہیں کہ جس میں داتا صاحب علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا نسب پاک جا کر براہ راست مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے جڑ جاتا ہے. بولی سبحان. اسی طرح اب تھوڑی طرف آئیے، یہ تو امام حسن کے وہ بیٹے ہیں جو زید ہیں، زید کے پڑ پوتے شجاع ہیں اور ان کی اولاد داتا صاحب ہیں. اسی طرح حضرت زید کے سگے بھائی اور حضرت امام حسن کے سگے بیٹے حضرت حسن مسنہ جو کربلا گئے تھے، جو کربلا کربلا گئے اور کربلا میں زخمی ہوئے، کربلا میں زخمی ہوئے، زخم آپ کو لگے، آپ کو اٹھا کر لایا گیا، اور پھر آپ جب افاقہ آپ میں ہوا تو آپ کی شادی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی شہزادی فاطمہ بنت حسین سے ہوئی، فاطمہ بنت حسین سے ہوئی، اور ان سے کئی اولادیں پیدا ہوئیں جن میں سے ایک شہزادے تھے حضرت عبداللہ جن کا لقب تھا المحض، جن کو عبداللہ محض کہا جاتا ہے، المحض یہ ان کا لقب مبارکہ تھا. تو حضرت عبداللہ محض جو ہیں ان کے بیٹے ہیں حضرت موسیٰ جون، ان کے چہرے کی خوبصورتی کی بنا پر یہ کہا جاتا تھا حضرت موسیٰ جون. حضرت موسیٰ جون بیٹے عبداللہ بن حضرت عبداللہ محض کے، اور حضرت عبداللہ محض جو ہیں وہ بیٹے ہیں حضرت حسن مسنہ کے، اور حضرت حسن مسنہ بیٹے ہیں امام حسن کے، اور امام حسن بیٹے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے. تو یہ جو ہیں حضرت حسن حسن مسنہ جو حضرت زید کے سگے بھائی ہیں، ان کا نکاح حضرت امام حسین کی شہزادی حضرت فاطمہ بنت حسین سے ہوا، اور ان سے آپ کی کئی اولادیں ہوئیں، اور ان میں سے ایک شہزادے عبداللہ المحض ہیں، اور یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے چھٹے یا ساتویں یا پانچویں پش میں جا کر جد اعلیٰ بنتے ہیں، اور ان کے واسطے سے سرکار غوث اعظم حضرت امام حسن کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے، یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت داتا صاحب اور غوث اعظم یہ چچزاد بھائی ہیں، سگے چچزاد. بولے سبحان اللہ، یہ سگے چچزاد بھائی ہیں. داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ لاہور کب آئے اس کے بارے میں تاریخ خاموش ہے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ مسعود بن محمود غزنوی، جناب سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کا بیٹا مسعود، جس وقت اس کی حکومت تھی اس وقت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا ورود مسعود لاہور کی طرف ہوا. روایت یہ بھی آتی ہے کہ دو دفعہ آپ آئے ہیں لاہور کی طرف، پہلی دفعہ آئے اپنے مرشد کے کہنے پر، جب دوسری دفعہ آئے تو آپ نے اپنا پڑاؤ لاہور کی سرزمین پر ہی ڈالا. آپ کے پیر بھائی پہلے سے لاہور کے اندر موجود تھے. آپ کی ولادت غزنی کے ایک علاقے جلاب اور حجویر میں ہوئی ہے، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ غزنوی بھی لکھا جاتا ہے. اور یہ افغانستان کا جو علاقہ ہے یہ الحمدللہ اولیاء کی سرزمین ہے. جتنے اجلہ اولیاء عرب سے آئے ہیں یہ افغانستان کے وہاں سے ہوتے ہوئے، میرے جد اعلیٰ حضور سیدنا سید علی ترمذی المعروف پیر بابا رحمت اللہ علیہ، یہ بھی انہی علاقوں سے گویا کہ آپ بنیر کی طرف تشریف لائے، اور آپ کا مزار مقدس بنیر کے اندر ہے، اور یہ ترمیز سے آئے تھے، اس لیے ہمارے نسب پاک کی طرف سادات میں حسنی سید ترمیز لکھا جاتا ہے، جس طرح جن کے سادات جو تھے وہ بخارا سے آئے تھے، تو ترمیز سے یہ لوگ وہاں پر آئے. اور اسی طرح داتا گنج بخش علی حجویری کے آبا و اجداد وہاں سے عرب سے مدینہ شریف سے ہو کر غزنی کے اندر آئے، اور پھر آپ غزنی سے لاہور کی طرف تشریف لائے. آپ کی شادی ہوئی، آپ نے نکاح فرمایا، لیکن اس کے بعد مفارقت ہو گئی. اولاد کے بارے میں تاریخ آپ کی خاموش ہے. پوری زندگی آپ نے دین کے لیے وقف فرمائی، یہ داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے. آپ نے کثرت سے جن علماء کی صحبت حاصل کی ہے ان میں تصوف کا بادشاہ امام ابو القاسم القشیری، جن کا نام اکثر آپ تصوف میں سنتے ہیں، امام ابو القاسم القشیری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے تصوف میں معناس کتاب ہے رسائل قشیریہ، وہ عربی زبان میں ہے. اور داتا صاحب کی کتاب یہ بھی سن لیجیے ذرا، آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، لیکن ہم نے داتا صاحب کی برکت سے ایسے ہی آپ کے لیے علمی کھانا بنایا ہے کہ آپ کو محنت کرنی نہ پڑے، آپ کے سامنے دسترخوان میں لگا دیں ہم، تاکہ ایک چھوٹی سی نشست میں ساری باتیں آپ کے سامنے واضح ہو جائے. داتا گنج بخش علی حجویری کی کتاب، یہ جو مبارک کتاب ہے نا،
کشف المحجوب شریف، یہ فارسی زبان میں ہے. اصل میں کتنے میں بولیے؟ اس کا تقریباً 600 سال پرانا نسخہ میں نے حیدرآباد دکن میں دیکھا ہے. میں 2 سال پہلے حیدرآباد دکن گیا تھا اور وہاں کی دعوت میں، تو حیدرآباد دکن کے اندر اہل سنت کا ایک بہت بڑا مرکزی ادارہ جامعہ نظامیہ، جو شیخ الاسلام حضرت علامہ انوار اللہ شاہ صاحب حیدرآبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، اس کی بانی ہے جامعہ نظامیہ. اور انوار اللہ شاہ صاحب حیدرآبادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اپنے وقت اعلی حضرت کے ہم اثر رہے ہیں، اعلی حضرت، اور یہ ایک ہی دور کے ہیں. خط و کتابت بھی رہی، مسائل پر ان کے گفتگو بھی رہی ہے. اعلی حضرت بریلی میں تھے، یہ حیدرآباد دکن میں تھے. حضور شیخ الاسلام انوار اللہ شاہ صاحب حیدرآبادی، جن کی بہت ممتاز کتاب انوار احمدیہ، مقاصد الاسلام، یہ ان کی کتاب ہے. ان کو خلافت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے بھی ہے. آج ہم ان لوگوں سے کہتے ہیں جو حاجی صاحب کا نام لیتے ہیں اور اپنے آپ کو امدادی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں مسئلہ تو حل ہو گیا ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ جہاں تھانوی ہیں، وہاں شیخ الاسلام انوار اللہ شاہ صاحب حیدرآبادی بھی ہیں. آؤ بیٹھ کر دیکھیں کہ کثرت سے حاجی صاحب کا عقیدہ جو لکھا گیا ہے وہ امام احمد رضا کے مزاج کے مطابق ہے یا تھانوی صاحب کے مزاج کے مطابق ہے، ابھی فیصلہ ہو سکتا ہے. انوار اللہ شاہ صاحب کی مبارک کتاب نیٹ پر موجود ہے، میں نوجوانوں کو کہوں گا آپ نیٹ پر اس کتاب کو سرچ کریں، انوار احمدیہ، اور اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو پڑھیں، خشک سینہ بھی اس کے مصطفیٰ سے بھر جائے گا. انوار احمدیہ، انوار احمدیہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے عالم کی کتاب ہے تو تھوڑی مشکل بھی ہے. اس کی تسہیل اور آسان کیا ہے میرے آقا حضور ملک التحریر قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے، مقام مصطفیٰ کے نام سے. یہ کتاب یہاں پر مارکیٹ میں ملتی ہے، مقام مصطفیٰ. آپ ضرور نیٹ سے یہ کتاب نوجوانوں لیں اور اپنے آپ کو پڑھنے پڑھانے کی طرف لائیں، کیونکہ انسان کی زندگی کتاب ہے. جس کے پاس کتاب نہیں، میں بڑا حیران ہوں کہ لوگ بغیر کتاب پڑھے سو کیسے جاتے ہیں، اور کتاب کے مطالعے کے بغیر بندہ زندہ کیسے رہتا ہے. انسانیت کا سب سے بڑا نکھار مطالعہ ہے، مطالعہ، پڑھنا پڑھانا. کیا ہے بولیے؟ تو میں اس کتاب کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، انوار احمدیہ، جو حضور شیخ الاسلام حضرت انوار اللہ شاہ صاحب حیدرآبادی کی ہے. یہ کتاب تھوڑی مشکل تھی اردو میں، اس کو آسان کیا ہے قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری صاحب، جن کی کتاب زلزلہ بھی ہے، وہ بھی آپ نے لینی ہے. ان کی کتاب زیر و زبر ہے، وہ بھی آپ نے لینی ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اس کتاب کو آسان کیا، یعنی پورے پورے پیراگراف آپ نقل کرتے ہیں، پھر اس کی تشریح کرتے ہیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. خدا کی قسم، عشق مصطفیٰ میں میں نے کم کتابیں دیکھی ہیں، یا تو میں نے الامن والعلا دیکھی ہے یا پھر انوار احمدیہ دیکھی ہے. آپ اس کتاب کو پڑھ کر دیکھیے، آپ کے اندر سے عشق مصطفیٰ کی خوشبو آئے گی. آپ کو پتا چل جائے گا کہ ایمان کہتے کس کو ہے، اور مسلمان کو ذات مصطفیٰ سے کیسی والہانہ عقیدت رکھنی چاہیے. انوار احمدیہ اگر یہ مشکل ہے تو اس کو آسان اس کی کتاب ہے، قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری صاحب رحمہ اللہ کی، مقام مصطفیٰ. کیا نام ہے جی؟ تو میں عرض کر رہا تھا، میں اس جامعہ میں گیا 2 سال پہلے، میں حیدرآباد دکن میلاد کے جلسے میں گیا تھا. تو وہاں پر یہ ہندوستان کی پرانی دینی درسگاہ اور یونیورسٹی، جامعہ نظامیہ اس کا نام ہے، انوار اللہ شاہ صاحب حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بانیین میں سے ہیں، اور آپ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ بھی ہیں، اعلی حضرت کے ہمسر ہیں. میں وہاں گیا، اس جامعہ کے چانسلر جناب مفتی خلیل الرحمان صاحب، میں ان کا بہت مشکور ہوں. اس وقت حیدرآباد دکن کے لوگ بھی ہمیں لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، میرا سلام ان کی بارگاہ میں پیش کیجیے. بڑی شفقت فرمائی انہوں نے، بچوں کی طرح مجھے محبت دی، مجھے بلایا اور پورے جامعہ کا وزٹ کروایا. اور پھر وہاں پر جو مخطوطے تھے، اس جامعہ کا کمال یہ ہے کہ ہندوستان میں بہت کم ایسی جگہ ہے جہاں پر پرانی کتاب کے مخطوطے رکھے ہوئے ہیں. تو مجھے باقاعدہ انہوں نے بڑی شفقت فرمائی، اس لائبریری میں کسی کو داخل نہیں ہونے دیتے. رات کو تقریر میں ہمارے ساتھ تھے، بڑی مجھے پیار کیا اور بہت خوش ہوئے، فرما تو نے بہت اچھی تقریر کی، تو نے بڑی اچھی بات کی، تو نے یہ بات کی، تو نے بات. تو اس پیار اور محبت کا مجھے انعام انہوں نے یہ دیا کہ اپنا ہاتھ پکڑ کر، جیسا باپ بچے کا ہاتھ نہیں پکڑتا، اس طرح اس عظیم ہستی نے، بڑے معمر ہیں، اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، بڑی عمر ہے ان کی، مجھے ہاتھ پکڑ کر پورا اپنا وہ جو مخطوط خانہ تھا وہ پورا گھمایا، اور ایک ایک کتاب دکھائی نہیں جس پر شیشے چڑھے ہوئے تھے اور شیشے کی الماری میں رکھی گئی تھی. باقاعدہ 700 سال پرانی کتابیں نکال کر مجھے کہا، مظفر شاہ جو تم نے دیکھنا اپنے ہاتھ سے دیکھو. تو مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ 500 سے 600 سال، مجھے جہاں تک یاد آتا ہے، پرانا نسخہ کشف المحجوب شریف کا، وہ تصویر بھی میرے پاس موجود ہے، میں نے الحمدللہ اس کو اٹھایا، اور وہ اس دور کا ہے جس کو اس وقت کے بڑے اولیاء نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، میں نے اس کی تحریر کا بوسہ بھی لیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ داتا صاحب نے کتاب فارسی زبان میں لکھی، کس میں بولی ہے، توجہ ہے آپ کی، فارسی زبان میں لکھی، داتا صاحب نے اس کتاب کو فارسی زبان میں لکھا، لیکن داتا صاحب نے اپنی اس کتاب کی بنیاد جو بنائی نا وہ رسائل قشیریہ ہے۔ اگر آپ رسائل قشیریہ کو ایک طرف رکھیں اور کشف المحجوب کو ایک طرف رکھیں، آپ کہیں گے دونوں کتابیں کی ہے، کیونکہ حضرت داتا صاحب نے ان کی صحبت پائی اور ان کی کتاب عربی زبان میں تھی، رسائل قشیریہ۔ بس یوں سمجھیے کہ 99% اس عربی کا ترجمہ داتا صاحب نے کشف المحجوب میں کر دیا۔ تو یہ نسبت گویا کہ آگے چلی ہے، اور یہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے ذکر کیا تاکہ آپ کو باقاعدہ اور باضابطہ طور پر یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے واضح رہے۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھیے گا۔ ایک دو باتیں میں یہاں پر علمی آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ شاید موقع پھر کبھی نہ ملے، لیکن الحمدللہ آج ہمیں موقع مل گیا ہے، تو میں داتا صاحب علیہ رحمہ کی کتاب سے وہ ضروری باتیں آپ کے سامنے کر دوں جو ہر نوجوان کو جاننا ضروری ہے۔ داتا صاحب نے بھی اپنی اس کتاب میں ایک عنوان باندھا ہے، فرض علوم، کہ جو ہر مسلمان، عالم ہو یا جاہل ہو، ممبر پر بیٹھتا ہو یا زمین پر بیٹھتا ہو، مولوی صاحب ہو یا ہاتھ چومنے والا ہو، جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے ایک باب باندھا ہے اپنے فرض علوم۔ تو یہ کتاب آپ نے خریدنی ہے، میں آپ کا علم دوست ساتھی ہوں، ٹھیک ہے؟ کوئی یہاں پر دادا گیری نہیں چلے گی کہ آپ میرے پاس آئے میں آپ کو سمجھاؤں، نہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ خود پڑھ لکھیں جائیں، فیض حاصل کریں۔ مجھے صرف اتنا ثواب کافی ہے کہ جب آپ پڑھیں گے تو مجھے بھی اجر مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب ذرا توجہ رکھیے اس بات پر، داتا صاحب نے ایک ہیڈنگ باندھی ہے، فرض علوم، طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس حدیث کے مطابق کہ چند علم ایسے جس کو ہر مسلمان نے پڑھنا ہے، ماں ہو، بیٹی ہو، بہو ہو، بہن ہو، جو بھی ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مولوی ہو، غیر مولوی ہو، ممبر پر بیٹھنے والا ہو، صف میں بیٹھنے والا ہو، مسجد میں آتا ہو یا نہ آتا ہو، یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب یہ علم حاصل کر لے گا تو پھر اگر نہیں آتا تو آنے والا ہو جائے گا، پھر وہ صف میں بیٹھتا تھا تو ممبر والا ہو جائے گا، اور ممبر والا اگر اس کو سمجھ لے تو پھر اس کو پرواز کے پر لگ جائیں گے، پھر وہ پتھر کے ممبر پر نہیں ہوگا، پھر وہ نور کے ممبر پر پہنچے گا۔ ذرا توجہ رکھیے آپ، داتا صاحب کے جملے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، تو بالکل اپنے آپ کو متنبہ کرنے کے لیے سے، درود شریف میں حضور کی تعریف کے لیے پڑھاؤں گا، توجہ کے لیے نہیں، لیکن درود شریف اس لیے پڑھیے تاکہ رحمتیں مائل ہوں اور ہمیں توجہ ملے۔ پڑھیے، صلاۃ والسلام باواز بلند، جملے آپ سنیے اور داتا صاحب کا مزاج دیکھیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو مولویوں کی بات ہے، ہم تو پیر صاحب ہیں۔ میں نے کہا مولوی بنے بغیر تو کوئی پیر بن ہی نہیں سکتا، یہ تو آپ نے ایسی خامہ کاغت لگائی ہوئی، مولوی بنے بغیر تو کوئی پیر بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ مولوی کا نام اگر آپ نے سمجھا داڑھی رکھنے والا تو اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ اگر مولوی کو آپ قرآن و سنت کا عالم سمجھتے ہیں تو پھر جو قرآن و سنت کا عالم نہیں وہ پیر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ بھائی ولی تو وہ ہو سکتا ہے نا، پیر تو وہ ہوتا ہے جو بندے کو اللہ تک پہنچائے، تو اللہ کا ایڈریس ملے گا ہی قرآن و سنت سے، جو اسی کو نہیں جانتا تو وہ کیسے اللہ تک پہنچے گا۔ اور حضرت شیخ سعدی، میرے والد گرامی اکثر یہ جملہ کہتے تھے، شیخ سعدی کا رحمہ اللہ، میں ان کے ثواب کے لیے جملہ پڑھنا چاہوں گا، فرماتے تھے کہ بے علم نا تواں خدا را شناخت، جاہل آدمی میں یہ طاقت ہی نہیں ہوتی کہ وہ خدا کو سمجھے۔ جاہل آدمی جب خدا کو نہیں سمجھتا تو آپ کو کہاں خدا تک لے جائے گا، نہیں سمجھے آپ۔ اس لیے جتنے بھی ولی گزرے انہوں نے کتابیں لکھی، پڑھنا پڑھانا رکھا، پڑھنا پڑھنا پڑھانا رکھا، ٹھیک ہے؟ اب ذرا توجہ رکھیے اس بات پر، داتا صاحب نے فرض علوم کا عنوان باندھا ہے، نوجوان ذرا توجہ رکھیں اس بات پر۔ آپ فرماتے ہیں ہر شخص پر لازم ہے کہ احکام الہی اور معرفت ربانی کے علم کے حصول میں مشغول رہے۔ بندے کا علم وقت کے ساتھ فرض کیا گیا ہے، یعنی جس وقت پر جس علم کی ضرورت ہو، خواہ وہ ظاہر میں ہو یا باطن میں، اس کا حاصل کرنا فرض ہے۔ اس علم کے دو حصے ہیں، ایک علم کا نام اصول ہے اور دوسرے کا نام فروع ہے۔ ظاہر علم اصول میں کلمہ شہادت یعنی اللہ کی توحید اور نبی پاک کی رسالت، اشہد اللہ الہ الا اللہ
وہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. یہ کلمہ شہادت سب نے پڑھنا ہے، یہ فرض ہے. اور فرماتے باطن، باطن علم اصول میں تحقیق معرفت، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت میں کوشش کرنا ہے، اور ظاہر علم فروع میں لوگوں سے حسن معاملہ، اور باطن علم فروع میں نیت کو درست رکھنا ہے. ان میں سے ہر ایک کا قیام بغیر دوسرے کے محال اور ناممکن ہے، اس لیے ظاہر حال باطنی حقیقت کے بغیر نفاق ہے. یعنی کیا مطلب کہ ظاہر بڑا اچھا ہے، باطن میں کچھ نہیں ہے، تو یہ نفاق ہے. اسی طرح باطن بغیر ظاہر کے زندیقیت ہے. یعنی ہم تو دل سے مسلمان، ہم تو دل کا، بعض بہنیں کہتی ہیں ہم نے تو دل کا پردہ کر دیا، اب ظاہر پردے کی کیا ضرورت. وہ کہتے ہیں ہمارا تو دل صاف ہے، نمازوں کی کیا ضرورت، ماذا اللہ، ہمارا تو دل صاف ہے، داڑھی رکھنے کی کیا ضرورت، ہمارا تو دل صاف ہے، شریعت کی پابندی کیا ضرورت. تو حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں یہ زندیقیت ہے. یہ کیا ہے؟ زندیق بے دین ہے، بے دین، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. دین کیا ہے؟ جو دل میں ہے وہ زبان پر ہو، جو زبان پر وہ دل پر ہو، جو اندر ہے وہ باہر ہو، جو باہر ہے وہ اندر ہو. بعض دوست کہتے ہیں ہمارا باطن صاف ہے، ہم ظاہر کو نہیں دیکھتے. داتا صاحب آگے کہتے ہیں پگلے شخص باطن کے لیے راستہ ظاہر ہی سے جاتا ہے. کیا جملہ ہے داتا صاحب کا، بولے سبحان اللہ. داتا صاحب بہت بڑے سرجن ہیں، اور ایک ایک چیز کو کھول کے رکھ دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا آپ کے سامنے میرا تو باطن صاف ہے، بھائی میں نے داڑھی نہیں رکھی تو کیا ہوا، میں نے یہ نہیں کیا تو کیا ہوا. داتا صاحب کہتے ہیں اپنے آپ کو پگلے شخص، اپنے آپ کو گمراہ کر رہا ہے تو، کیونکہ باطن کا راستہ ظاہر سے جائے گا. ظاہر پر جب تک شریعت نہیں آئے گی باطن پاک نہیں ہو سکتا، کیونکہ باطن کے لیے راستہ ظاہر ہی سے جاتا ہے. اور باطن جب تک مشقت نہیں اٹھائے گا، نیند آ رہی ہے لیکن نماز پڑھنا ہے، حرام پڑا ہے لیکن پھر بھی حلال کی طرف جانا ہے، برائی آ رہی ہے لیکن پھر بھی آنکھ غیر عورت کی طرف نہیں لگانی ہے، تو جب تک ظاہر شریعت کی مشقت کو نہیں اٹھائے گا اس وقت تک باطن کے اندر عرش کا نور نہیں چمکے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سیدھی سی تعریف ہے تصوف کی. بولیے سبحان اللہ، بولیے سبحان اللہ. امام باقر کے چند قول میں پیش کرتا ہوں جو داتا صاحب نے یہاں پر لکھے ہیں اور وہ سمجھنے جیسے ہیں. داتا صاحب سے کسی نے پوچھا صوفی کون ہوتا ہے، صوفی اور ولی. تو داتا صاحب آپ دیکھیں صوفیہ کی تعریف کیسی کرتے ہیں، اور آپ حیران ہو جائیں گے، ایسے جملے آپ نے زندگی میں نہیں سنے ہوں گے. آپ کو اتنا مزہ آئے گا، آپ کہیں گے میں نے اتنا میٹھا تو کبھی نہیں چکھا. آپ ہاں یہ الگ بات ہے کہ میری زبان میں تاثیر نہیں ہے، لیکن ہاں جملوں پر آپ غور کیجئے گا، جو جملے پڑھے جا رہے ہیں اس کو اپنے مزاج سے سمجھیے. میرے دوستو ایسی مٹھاس اور ایسی ٹھنڈی ہوا کبھی آپ نے زندگی میں نہیں کھائی. داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ، ان کے کلام میں اتنی تاثیر ہے، تو ان کو قبر و حشر میں دیکھیں گے تو کتنا مزہ آئے گا. اس لیے موت سے ڈرا نہیں کرو، موت سے ڈرا نہیں کرو. موت کی آرزو کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اچھی موت کی آرزو کرنا یہ نبیوں کی بھی سنت ہے اور صحابہ کی بھی سنت ہے. موت کو یاد رکھنے سے بندہ تیار رہتا ہے، موت کو یاد رکھنے سے بندہ. حضرت خالد بن ولید نے جب ملک شام کو فتح کیا نا، تو ملک شام کو فتح کرنا اس وقت کی سونے کی چڑیا تھی. وہ ملک شام کو فتح کرنا تو جواہرات، سونا، چاندی، پیسہ بھرمار. فاروق اعظم کو انہوں نے کہا کہ آپ تشریف لائیں اور دیکھیں، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اردا ہونا. اب آپ دیکھیں پیر و مرید والی مثال یہاں پر، اس وقت پیر فاروق اعظم ہے اور مرید خالد بن ولید ہیں. خالد بن ولید جو ہیں وہ جرنیل ہیں فوج کے، اور جس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ملک کے شام کی سرحد میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کا لباس ایسا ہے کہ پیوند لگا ہوا ہے اس پر، کپڑے پر 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہے ہیں. ملک شام کسرا کو انہوں نے توڑ دیا ہے، قیصر کو توڑ دیا ہے، اور قیصر کے کسرا کے سونے کے کنگن گھوڑے کی دم سے باندھ کر لائے گئے ہیں. اتنا سونا ہے مسلمانوں کے پاس کے رکھنے کی جگہ نہیں ہے، درائم کے بھرمار ہے. اور وہ قلندر اعظم اور ولی کامل سرکار فاروق اعظم، ان کے لباس مبارکہ کے اوپر کیا ہے، پیوند لگے ہوئے. جب آپ داخل ہوئے، اب آپ دیکھیں پیری مریدی اور تصوف، اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ داتا صاحب سمجھانا کیا چاہتے ہیں. جب آپ داخل ہوئے، اچھا لباس پہننا کوئی تصوف کے خلاف نہیں ہے، لیکن تصوف کہتے کس کو، ذرا سنیے آپ. تو جب حضرت فاروق اعظم ملک شام کی سرحد کو کراس کر کے بارڈر کو کراس کر کے جب اندر داخل ہوئے تو حضرت خالد بن ولید دور کھڑے ہو کر استقبال کے کھڑے تھے، تو اس وقت خالد بن ولید نے بڑی خوبصورت امامہ باندھا ہوا تھا اور بڑا قیمتی جبہ پہنا ہوا تھا، اور ظاہر سی بات ہے جوتے جبے شام کو فتح کیا ہے تو بڑا قیمتی لباس اور جواہرات کے ساتھ جڑے ہوئی کئی چیزیں موجود تھی. آپ کھڑے ہوئے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور دل میں کہا کہ اس کو تو میں نے مدینے سے بھیجا تھا، اس نے یہ کون سے لباس یہاں پہن لیے؟ اگر شام فتح ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عیاشیاں کی جائے. تو آپ نے زمین سے پتھر اٹھایا. فاروق اعظم نے کیا کیا؟ مرشد ایسا بھی ہونا چاہیے، بولو نا زبان اللہ. میرے والد کو جس نے دیکھا ہوگا وہ اس مثال کو سمجھے گا بھی کہ مرشد پھر ایسا بھی ہونا چاہیے ذرا، کوئی کبھی کبھار مرید کی خبر لینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ باپ بیٹے سے زیادہ گہرا رشتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لیا جیسے، تو خالد بن ولید بھی سچے مرید سے دور سے دیکھ لیا کہ ہاں مسئلہ کچھ اور ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ کی صدا. ہماری مجلسوں میں کہکے نہیں لگتے، سبحان اللہ کی صدا ہے. بولے سبحان اللہ. پتھر اٹھا لیا اور حضرت خالد بن ولید نے دور سے دیکھا، جیسے ہی فاروق اعظم قریب آئے خالد بن ولید نے جبے کا بٹن کھولا اور تلوار دکھائی کہ یہ بھی لگی ہوئی ہے. اگر جبہ اتنا قیمتی ہے تو تلوار بھی لگی ہوئی ہے. فاروق اعظم نے پتھر کو پھینک دیا، فرمایا شاباش، کوئی مسئلہ، جبے کا کوئی حرج نہیں ہے، اب پہنو جبہ پہنو، کوئی مسئلہ نہیں، بڑا قیمتی لباس، تلوار تو لگی ہوئی ہے نا کمر کے ساتھ. کہا یہ ہے تصوف. بولے سبحان اللہ. کہ دنیا پر ایسے رہو جیسے کشتی پانی پہ چل رہی ہے. کشتی پانی پر چلے تو کنارے پر پہنچتی ہے، پانی کشتی میں آ جائے تو غرق ہوتا ہے. فرمایا دنیا میں سب کچھ لو، سارے جائز مزے لو، لیکن کمر کو کس کے رکھو قیامت کے لیے، اور تمہاری کمر کسی ہوئی ہو، دشمن تمہیں یاد ہو، موت تمہیں یاد ہو، تو پھر گھی کا لقمہ بھی تمہارے لیے جنت کا لقمہ ہے. اور سوکھی روٹی کھا رہے ہو، دشمن یاد نہیں ہے اور موت یاد نہیں ہے، تو یہ زہر ہے زہر. اور مرغن غذائیں کھا رہے ہو اور موت تمہیں یاد ہے، اور جائز حق تم ادا کر رہے ہو اور جائز لذتیں لے رہے ہو، تو یہ مرغی اور بٹیر کھانا تمہیں دنیا میں جنت ملنا ہے. فرمایا تلوار لگی ہوئی ہے. کہا حضور، ہاں تلوار لگی، پتھر پھینک دیا. فرمایا آپ لباس پہنو، میں کچھ نہیں کہتا. سبحان اللہ. فرمایا آپ لباس، اب سمجھے شریعت کے مزاج، یہ نہیں کہ جھونپڑیوں میں رہو، یہ نہیں پھٹے کپڑے پہنو، یہ تو فخر کا ایک مزاج ہے. جس بزرگ کا یہ مزاج بن گیا اس پر تنقید معاذ اللہ کون کر سکتا ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کلچر نہیں ہے. اصل جو چیز ہے وہ یاد الہی ہے، وہ دار البقا کی طرف توجہ رکھنا ہے. دار البقا کی طرف بولیے توجہ رکھنا ہے. داتا صاحب نے نقل کیا، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ بڑا قیمتی جبہ پہن کر آ گئے تو بہت بڑے اللہ کے ولی قریب آئے، جبے کی آستین دیکھی اور محبت میں، کیونکہ سید تو شفیع بھی ہوتے ہیں نا، تو امام جعفر صادق کی آستین کو دیکھ کر کہا حضور آپ کے باپ دادا تو ایسا لباس نہیں پہنتے تھے، آپ نے اتنا قیمتی کیوں پہنا؟ تو آپ نے بٹن کھولا، اندر سے ٹاٹ کا ٹاٹ دکھائی، فرما میرے لیے تو یہ تھا اور تیرے لیے یہ تھا. کہا یہ جو پہنا یہ تیرے لیے پہنا ہے. وما بنعمت ربک فحدث. اور میرا مزاج پوچھنا چاہتا ہے تو بٹن کھول کر دکھایا تو اندر ٹاٹ تھا. دیکھیں تو یہ اللہ والوں کی شان ہے، ان پر اعتراض نہیں ہو سکتا. سرکار غوث اعظم اندر سے ٹاٹ کا لباس اور اوپر سے بادشاہی لباس زیب تن، تاکہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس پر بھی تو شریعت کا حکم ہے نا. تو کیا سمجھ رہے میری بات؟ وہ اما بھی نعمت ربی کا فحدث، کہ جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے تو اس کا چرچا بھی کریں آپ. بولیے چرچا بھی کریں آپ. اب سنیے آپ، اور جلدی سے میں گفتگو ختم کرتا ہوں. فرمایا اولیاء کاملین کا نام، داتا صاحب لکھتے ہیں اولیاء کاملین عرفا، اولیاء کاملین اور عرفا محققین کا نام صوفی ہے. کیا ہے؟ صوفی ہے. یہ گروہ باصفا اسی نام سے پکارا جاتا ہے. اب لکھا کہ صوفی کس کو کہتے ہیں، تو اب تعریفیں چند نقل کیا، آپ حیران ہو جائیں گے جناب. چند تعریفیں داتا صاحب علی حجویری رضی اللہ تعالی نقل کی. فرمایا صوفی وہ ہے من صفا من سفل حب فہو صاف ومن سفل حبیب فہو صوفی. فرمایا جس کی محبت پاک صاف ہے وہ صافی ہے، اور جو دوست کی محبت میں غرق ہو گیا اور غیر کو نکال کر پھینک دیا وہ صوفی ہے. اب جملہ سنیے آگے. فرماتے ہیں کہ امام باقر بولی رضی اللہ تعالیٰ حضرت سرکار امام زین العابدین کے شہزادے، اور سرکار میرے آقا امام زین العابدین امام حسین کے شہزادے، اور سرکار سید الشہداء امام حسین حضرت امام حسن کے چھوٹے بھائی اور حضرت مولا کے شہزادے. حضرت امام باقر فرماتے ہیں، فرما التصوف خلق، فرما پاکیزہ اخلاق کا نام تصوف ہے.
پاکیزہ
اخلاق کا نام تصوف ہے. جس کے جتنے پاکیزہ اخلاق ہوں گے وہ اتنا بس بڑا صوفی ہوگا. آگے لکھتے ہیں، سنیے، پاکیزہ اخلاق دو قسم کے ہیں، ایک اللہ تعالی کے ساتھ، دوسرا اللہ کے بندوں کے ساتھ.
اخلاق کیسے ہیں؟ فرما دو قسم کے، ایک اللہ تعالی کے ساتھ
اور ایک بندوں کے ساتھ. اللہ تعالی کے ساتھ نیکی یہ ہے، اخلاق یہ ہے کہ اس کے فیصلوں پر راضی رہنا، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اخلاق یہ ہے کہ ان سے اللہ کی نیکخوئی یہ ہے کہ حق تعالی کی رضا کی خاطر مخلوق کی صحبت اور کاروبار کو برداشت کرے، یعنی ان کی طرف سے آنے والی مشقتیں ان کے برے اخلاق کو برداشت کرے جب تک شریعت بولنا واجب نہ کرے. اگر عقیدے کا مسئلہ ہے تو پھر تو چپ ہی نہیں رہ سکتے آپ، دین کا مسئلہ ہے تو پھر خاموش نہیں رہ سکتے، اس کی اصلاح کریں گے، لیکن اگر ذاتی معاملات ہیں تو آپ اس کے ساتھ خوش رکھیں. فرمائیے دونوں قسمیں طالب ہی کی طرف رائج ہوتی ہیں. اور پھر خاص طور پر حدیث پاک کو نقل کیا کہ جب صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا تھا بڑی بنیادی بات، اور اس حدیث میں صحابہ نے سب مانگ لیا، فرمایا حضور ایک عمل تو بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار نے فرمایا کیا مراد و مقصود اس حدیث کا پیش کر رہا ہوں مفہوم. صحابہ نے عرض کی حضور ایسا عمل بتائیں کہ اللہ بھی پیار کرے اور بندے بھی پیار کرے. کیا بات پوچھی دیکھیں آپ، اللہ بھی پیار کرے اور بندے بھی پیار کریں. اس کا جواب حضور کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ جواب سمندر ہے، اور اس کو وہی جواب دے سکتا ہے ایک جملے میں جو صاحب جواب الکلم ہو، اور صاحب جواب الکلم یہ معجزہ ذات مصطفیٰ کا ہے جو سمندر کو کوزوں میں جمع کر دیں، جو برسا برس کے مضامین کو جملوں میں بیان. کتنا بڑی بات پوچھی کہ ایسا عمل بتائیے کہ اللہ بھی راضی ہو اور بندے بھی راضی ہو جائیں. سرکار نے فرمایا دیکھ، ایک معاملہ تجھے اللہ کے ساتھ کرنا پڑے گا اور پھر ایک معاملہ بندوں کے ساتھ کرنا پڑے گا، ایک ہی معاملے میں. لمبا چوڑا نسخہ نہیں، یہ بھی کرو یہ بھی کرو صبح شام کا، ایک ایک بات پکڑ لے. صرف ایک معاملہ اللہ کے ساتھ کرے گا تو اللہ تجھ سے ہمیشہ کے لیے راضی ہوگا، اور ایک معاملہ تو بندوں کی طرف کرے گا تو بندوں کے دل میں تیرا پیار آ جائے گا. فرمایا کیا؟ فرمایا جب اللہ سے مانگ تو دنیا نہ مانگ، اللہ سے مانگ، یعنی اس کا خلاصہ یہ کہ جب اللہ کی طرف ہو تو دنیا کا گزر نہ ہو. اللہ کی طرف ہو دنیا نہ مانگ سے مراد یہ نہیں کہ رب آتے ہیں پھر دنیا حسنہ نہیں، فرمایا یہ کہ اللہ کی طرف جب ہو تو پھر دنیا کا گزر نہ ہو، یعنی پھر تو اسی کو سوچے اسی سے بات کرے. اور فرمایا کہ جب اللہ کی طرف ہو تو دنیا کا گزر نہ ہو، اور بندوں کی طرف ہو تو خود کی خواہش کا گزر نہ ہو. کتنی بنیادی بات. اگر میں آپ کو آپ کے لیے ملوں اور آپ مجھ سے لے ملے تو بتاؤ دونوں کو پیار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور اگر ہم دونوں سگے بھائی بھی ہیں اور میں آپ سے پیسہ مانگنے اپنی چکر میں آؤں تو آپ ٹیلی فون ہی بند کر دو کہ بھائی نہیں دینا ہے میرے کو، تو محبت کیسے پیدا ہوگی؟ فرمایا جو ملنا ہے وہ ملے گا، خواہش نہیں لاؤ. یہ نہیں کہ قرضہ نہیں لینا چاہیے، یہ نہیں کہ یہ نہیں. فرمایا اصلاً پہلی چیز اس بندے کی محبت کو ملحوظ رکھو، اس کے مرتبے اس کی ضرورت کو ملحوظ رکھو، اور بے غرض اس سے ملو. اور اگر رسپانس سامنے سے تمہاری مرضی کے مطابق تمہاری ذات کے لیے جو تھا نہیں آیا تو اس پر ناراض نہیں ہونا، ورنہ تم ناراض ہو گئے تو پھر وہ تم سے ناراض ہو جائے گا، بغض چلے گا. تو فرمایا جب رب کی طرف ہو جاؤ تو دنیا کا گزر نہ ہو، اور بندوں کی طرف ہو جاؤ تو پھر خواہش کا گزر نہ ہو. بولی سبحان اللہ. اور اس میں ایک جملہ لکھا ہے حضرت ابو، ایک اور جملہ ایک بزرگ کا نقل کیا، فرماتے صوفی وہ ہے کہ اس کا باطن اس کے قدم کے ساتھ ساتھ چلے. کیا جملہ ہے سبحان اللہ. فرمایا صوفی لا یسبقو ہمتہ خطوتی البتتا، فرمایا کہ جہاں اس کا قدم پڑے وہاں اس کا باطن پڑے، جہاں اس کا قدم ظاہر ہو وہیں اس کا باطن پڑے. فرمایا کہ اس کا باطن اس کے قدم کے ساتھ برابر برابر ہو، مطلب یہ کہ دل مکمل طور پر حاضر رہے باہر، یعنی اندر کی نیت باہر رہے، اندر کی جو نیت ہے اس کا جذبہ مکمل طور پر باہر رہے. وہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا نا
کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. میری دعا تو فرما تو اللہ سے مانگتا نہیں ہے. تو فرما میں تو مانگتا ہوں. تو فرما جو مانگنے کا طریقہ ایسا نہیں مانگتا. کہ کیسے؟ کہ تو اللہ سے مانگتا ہے ایک منٹ دو منٹ اور بھاگ جاتا ہے. لیکن جب تیرے دنیا کا کام ہو اور وہ غرض کسی دوست سے ہو تو پھر ٹیلی فون کر کے 100 میل دوری، یار بہت پریشانی میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، اس کے پاس جاتے ہیں، موبائل فون بند کر دیا، اس کے ساتھ بیٹھ گئے، دل کے سارے حالات اس کو بتا دیے. تو کہا یہ دوست پر جتنا اعتماد تھا تجھے کہ تُو نے لمبا سفر کیا، اس کے پاس پہنچا اور تیرا دل کہتا تھا یار مسئلہ یہ ضرور حل کرے گا، تو تُو اس کے پاس پہنچا. کہا اس سے 50% بھی لو اگر خدا کے ساتھ لگاتا تو زمین تیرے لیے سونے کی بنا دی جاتی. یہ ساری تربیت کے مراحل ہیں جو حضرات صوفیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس بات کو ذکر کیا. اب گفتگو کو ختم کرتے ہوئے یہاں پر داتا صاحب نے جو خاص مضمون رکھا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. داتا صاحب کیونکہ اس فن کے استاذ بھی ہیں نا، اس فن کے استاذ بھی ہیں، فرماتے ہیں کہ تصوف کی بنیاد کیا چیزیں، کتنی خصلتیں ہیں، کیسی عادتیں بندے کو صوفی فرماتی بناتی ہیں. فرما 10 عادتیں. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی، کیونکہ اپنے شجرہ طریقت میں آپ دو سلسلوں سے حضرت ابو بکر شبلی کے پاس پہنچتے ہیں، اور حضرت ابو بکر شبلی جو ہیں وہ پھر آگے حضرت جنید بغدادی سے جڑ جاتے ہیں. حضرت جنید بغدادی جو ہیں وہ حضرت سری سختی سے جڑ جاتے ہیں. آپ سنیے حضرت توجہ کے ساتھ، فرماتے ہیں تصوف کی 10 بنیادی خصلتیں ہیں. کیا بولیے؟ تصوف کی 10 بنیادی خصلتیں ہیں. اور ایک آپ نے نقل کیا کہ تصوف کی 8 بنیادی خصلتیں ہیں. کتنی بولیے؟ توجہ سے سنیے، کتنی؟ 8 بنیادی خصلتیں. اب ذرا توجہ سے سنیے گا اس بات کو. فرما پہلی چیز ہے سخاوت. پہلی کیا ہے؟ سخاوت. فرما دوسری چیز ہے رضا، تیسری چیز ہے صبر، چوتھی چیز ہے اشارہ، پانچویں چیز ہے غربت، چھٹی چیز ہے گدڑی، ساتویں چیز ہے سیاحت سفر، آٹھویں چیز ہے فقر. اب اس کی وضاحت کر فرمایا، یہ 8 خصلتیں 8 نبیوں کی اقتداء میں ہیں. اب جو یہ بکواس کرتے ہیں کہ تصوف گھر سے بنا ہے، میں نے کہا تمہاری بکواس تمہارے گھر سے بنی ہے، تصوف قرآن و سنت سے بنا ہے. سمجھ رہے آپ؟ یہ بڑی گالیاں دیتے ہیں صوفیہ کو کہ یہ گھر کی پیداوار ہے، گھر کی پیداوار ہے. میں نے کہا کوئی حکم تو واضح کرو نا، حکم تو واضح کرو. تم تو قرآن و سنت پڑھ کر لوگوں کے ہو، اور یہ قرآن و سنت کے ایسے عالم ہیں کہ جس دھرتی پر قدم رکھتے ہیں ان کو دیکھ کر 99 لاکھ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. ایک صوفیہ وہ جنہوں نے روئے زمین پر اخلاق کے ذریعے قرآن و سنت کو پھیلایا، عمل کے ذریعے پھیلایا ہے. توجہ کیجیے، اپنے وقت کے بادشاہ اور آفتاب و مہتاب، بڑے عالم، جس قرآن و سنت کی ایک ادنا خوشبو ان تک نہیں پہنچی، وہ بھرے بھرے جام اور عطر ان پر اڑھیلا جاتا ہے. فرمائیے 8 خصلتیں جو ہیں، سنیے آخر میں گفتگو ختم کرتا ہوں. فرمائیے نبیوں کی اقتداء ہے. فرما پہلی چیز میں نے کہا کہ صوفی کے اندر سخاوت ہونی چاہیے. صوفی میں بولیے. فرمایا کیوں؟ فرما سخاوت حضرت ابراہیم خلیل سے ہے، کیونکہ آپ مہمان نواز تھے، کیونکہ آپ نے اپنے فرزند کو بھی فدا کر دیا تھا. اور فرمایا دوسری چیز میں نے کہا رضا، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا. فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے، کیونکہ بوقت ذبح اپنی رضا کا اظہار اور اپنی جان عزیز کو بارگاہ الہی میں پیش کر دیا اور اف تک نہ کیا بلکہ راضی برضا رہے. راضی با رضا رہے. داتا صاحب فرماتے تیسری چیز صبر، اور صبر حضرت ایوب علیہ السلام سے، کہ ان پر بظاہر کیسے کیسے امتحان اور آزمائش مصائب آئی لیکن زبان پر گویا کہ لفظ شکایت کو دراز نہ کیا اور آپ نے صبر کے دامن کو پکڑا. فرما اشارہ جو میں نے ذکر کیا، فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام سے ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ 3 دن تک تم کسی سے بات نہ کرو گے مگر اشارے سے، الا رمزا، لیکن تم رمز سے بات کرو گے، اشارے سے بات کرو گے، تو فرمایا اس لیے اشارت سے بات کرنے کی بھی اس کے اندر عادت ہونی چاہیے، کہ ضرور نہیں کہ وہ ہر بات منہ سے کرے، اشارے سے بھی کرے کہ جناب یہ، تاکہ یہ خصلتیں جب ان کے تار اور ان کی مطابقت پر کرے گا تو ان کے انوار، ان کی جانب سے ان کی سیرت اور ان کا فیض اس پر منتقل ہوگا، اور جب یہ آٹھ کے آٹھ دریا بیق وقت اس کے سینے پر گریں گے تو اس کو اللہ رب العالمین ایسے آٹھ بہتے ہوئے سمندروں کو سینے میں جمع کرنے کا نام ولی ہوتا ہے۔ فرمایا پھر ایک اور چیز آپ نے ارشاد فرمایا کہ صبر کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اشارہ ہے، اور اشارے کے بعد حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غربت، کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہے کہ وہ اپنے وطن سے مسافر کے مانند رہے اور خاندان میں رہتے ہوئے اپنوں سے بیگانہ رہے، کوئی غرض کسی سے نہیں رکھی۔ اور فرمایا ایک ہے سیاحت، سیر و تفریح، سیر کیسی، تاکہ اللہ رب العالمین کے علاقوں میں پھرے اور دیکھے کہ اللہ نے کائنات کیسے بنائی ہے، لوگوں کے مزاج کیسے بنائے ہیں، اور اس مزاج سے وہ درس حاصل کریں۔ فرمایا سیاحت، ایک تو صوفیہ جو سیاحت کرتے ہیں اس کی تین وجہ ہوتی ہیں، ایک تو اس لیے کہ وہ سیاحت سیر کریں اور مرشد تک پہنچیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ سیر کر کے جب چلیں تو وہاں چلیں جہاں پر پہنچانا ہے، جہاں پر بولیے، اور تیسرا یہ ہے کہ ان کی ذات اللہ کی امانت ہوتی ہے، ان کا حصہ جہاں پر رکھا جائے وہ خود کو وہاں پر پہنچائیں۔ تو یہ سیاحت اس لیے کثرت کے ساتھ حضرات اولیاء کاملین کی ہوتی ہے۔ فرما سیاحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے کہ آپ نے یک و تنہا مجرد زندگی گزاری اور بجز ایک پیالے اور کنگھی کے کچھ پاس نہ رکھا۔ جب انہوں نے جب کسی کو دیکھا کہ انگلیوں سے بالوں میں کنگھی کر رہا ہے تو انہوں نے اپنی کنگھی بھی توڑ دی، اور خرقہ یعنی اور جب دیکھا کہ جناب ایک شخص جو ہے وہ اپنے ہاتھ کو چلو بنا کر پانی پی رہا ہے تو آپ نے اس کو دیکھ کر اپنے پیالے کو بھی توڑ دیا۔ فرما سیاحت سے بندے کو کئی عبرت اور کئی چیزیں، جو صبر و شکر کی ہے، رضائے الہی کی ہے، نعمتوں کی قدر کی ہے، وہ اس کے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ فرما اسی طرح صوف کا لباس، ایک تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود صوف کا لباس پہنتے تھے، اونی اون کا لباس، اون کو عربی میں صوف کہتے ہیں، صوفی کو صوفی کہتے بھی اس لیے، میں نے ابھی مرکز القادریہ مسجد شریف کے اندر اس کے وضاحت درس تصوف میں وہاں پر ذکر کی تھی کہ صوفی کو صوفی اس لیے بھی کہتے ہیں کہ ان کا لباس صوف کا ہوتا ہے، اون کا، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت سے سفید اون پہنا ہے۔ ایک یہ، داتا صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو پہنا کرتے تھے، صوف کا لباس، بولو سبحان اللہ۔ اور فقر، کیا فقر کا معنی بھکاری ہونا نہیں ہے، فقر کا معنی یہ ہے کہ کونین کی دولت ہاتھ میں ہو لیکن دل صرف خدا کے لیے، بولو سبحان اللہ، دل صرف۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر جو تھا وہ اختیاری تھا، سرکار جو کی روٹی کھاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی تین دن چولہا نہیں جلتا تھا، تو یہ فقر غیر اختیاری نہیں تھا۔ علماء نے لکھا جو حضور کے لیے یہ کہے کہ حضور کا فقر غیر اختیاری تھا وہ کافر ہو جائے گا، حضور کا فقر اختیاری تھا کہ کونین کی نعمتیں ہاتھ میں تھی لیکن اس کو نہیں دیکھا اور غربت کو خود قبول فرمایا ہے۔ داتا صاحب اسی چیز کو لکھتے ہیں کہ فقر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ جنہیں روح زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی گئی تھیں، اور ارشاد فرمایا اور ارشاد ہوا کہ آپ خود مشقت میں نہ ڈالیں بلکہ آپ ان خزانوں کو استعمال کریں، آرائش اختیار کریں، لیکن بارگاہ الہی میں آپ نے عرض کی اے خدا مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، میری خواہش تو یہ ہے کہ ایک روز میرا پیٹ بھرا رہے اور ایک روز میں فاقے سے رہوں۔ فرمائے دس خصلتیں جس کے اندر شامل ہو جاتی ہے، آ جاتی ہے، وہ کامل صوفی ہو جاتا ہے۔ لہذا میرے دوستو سب سے بڑا تعویذ صبر ہے، سب سے بڑا تعویذ شکر ہے، سب سے بڑا تعویذ سخاوت ہے، سب سے بڑا تعویذ ایثار دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا ہے، سب سے بڑا تعویذ شرم و حیا ہے، سب سے بڑا تعویذ آنکھوں کا پردہ ہے، سب سے بڑا تعویذ حلال روٹی کو کھانا ہے، سب سے بڑا تعویذ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے،
سب سے بڑا تعویذ اپنی صحبت، اپنی کمپنیاں اور اپنی گیدرنگ کو درست کرنا ہے، یہ سب سے بڑا تعویذ ہے۔ آپ ہمارے پیچھے بھاگے بھاگے آتے ہیں، تعویذ لکھ دیں، تعویذ لکھ دیں، تعویذ کا لکھنا دینا شرن جائز ہے۔ جو اس کو شرک کہتا ہے پکا بد مذہب ہے، پکا، میری پوری تقریریں اس پر موجود ہیں، ٹھیک ہے، پکا بد مذہب ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دم فرمایا اور صحابہ نے خود تعویذ لکھ کر اپنے بچوں کے گلے میں ڈالے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری کے استاذوں میں سے ہیں، ان کی کتاب ہے المصنف، اس میں انہوں نے درجنوں صحابہ کے فتاوے نقل کیے ہیں کہ قرآن کی آیات کو لکھ کر دینا اور نیک اورات کو لکھ کر دینا بطور شفا کے لیے جائز ہے، کیونکہ قرآن شفا ہے سینوں کے لیے بھی اور ظاہر کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، تعویذ لکھا جاتا ہے، تعویذ ہے تعوذ سے اللہ کی پناہ میں آنا، اللہ کی، تو جو کلمات لکھ کر دیے جاتے ہیں وہ بھی تعویذ ہے، لیکن سب سے بڑا تعویذ اخلاق مصطفیٰ، سب سے بڑا تعویذ صبر۔ جب آپ نیک ہیں، حلال کما رہے ہیں، توجہ سنیے گا، گفتگو ختم کر رہا ہوں، آپ نیک ہیں، نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، سنتوں کو اپنے پر سجایا ہوا ہے، حرام و حلال کی تمیز ہے، حلال کو لے رہے ہیں، حرام کو چھوڑ رہے ہیں، اب پریشانیاں آ رہی ہیں، تو اب اس پر نیکی کی طرف رک جانے کا نام اور برائی میں نہ پڑھنے کا نام صبر ہے۔ صبر کہتے ہیں رک جانے کو، بولو کس کو کہتے ہیں؟ رک جانا۔ اب آپ نیکی کے کام کر رہے ہیں، اور ایک جملہ بتاؤں، داتا سامنے لکھا ہے، میں نے اس مظاہرے میں بھی آپ کے سامنے پڑھا تھا، آپ کہتے ہیں جی ہمیں امام حسین سے محبت ہے، کس کو نہیں ہے یہ ہاتھ اٹھائے؟ جس کو امام حسین سے محبت نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھائے، جس کو ہے وہ ہاتھ اٹھائے، سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں جی امام حسین سے ہمیں محبت ہے رضی اللہ عنہ، ہم الحمدللہ یہ کہتے ہیں، ہمیں شیخین سے محبت ہے، تو محبت پھر اپنا نتیجہ بتاتی ہے۔ آپ، میں خود اس بات کو آزمائیں اور ذرا شیطان کے وسوسوں سے نکلیں، یہ ڈر خوف یہ کر دے گا، وہ آپ کے خلاف بول دے گا، وہ گولی چلا دے گا، یہ سب ایک طرف رکھیں، ایک بات دیکھ لیے سارا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ اب آپ اس بات کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، آپ امام حسین سے محبت کرتے ہیں، اہل بدر سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، مجدد صاحب سے محبت کرتے ہیں، داتا صاحب سے محبت کرتے ہیں، تو محبت اگر ہے تو محبت دنیا میں آپ کو پتا چلے گی کہ آپ کو محبت ہے یا نہیں ہے، آپ کو وہاں سے لیٹر آئے گا باقاعدہ، بولو سبحان اللہ، جس کو آپ نے خط لکھا ہے نا، اگر صحیح ایڈریس پہ لکھا ہے تو جواب آئے گا، بولو سبحان اللہ، اگر کئی پتے لکھ دیے تو وہ خط ادھر ادھر ہو جائے گا، اگر آپ نے ایک ہی پتہ لکھا تھا اور بالکل صحیح لکھا تھا تو، اور وہ جگہ تھی بھی، تو جن کو آپ خط لکھیں گے ایڈریس صحیح ہوگا تو جواب آئے گا، آپ نے محبت کا خط لکھا کربلا۔ اگر جواب آپ کو نہیں آیا طبیعتوں کے اندر تو ایڈریس آپ نے غلط لکھا تھا، آپ کو کربلا تو پتا تھا لیکن جس راستے سے وہاں پر پہنچنا تھا، جو ذرائع تھے، وہ آپ نے صحیح نہیں پکڑے۔ آپ جب محبت کا خط لکھ دیتے ہیں بارگاہ رسالت میں دل سے اور صحابہ اور اہل بیت میں، تو رزلٹ آنا چاہیے۔ رزلٹ کیا ہے؟ داتا صاحب کہتے ہیں جب محبت کسی سے ہوتی ہے نا، تو پھر اس جس سے تم محبت کر رہے ہو نا، اس کے جو دشمن ہیں وہ تمہارے خلاف ہوں گے۔ اگر اس کے دشمن کہیں بہت نیک عالم ہیں، کیا وجود ہے کراچی میں ان کا، سمجھ جاؤ تم دو نمبر ہو، تمہاری محبت کامل نہیں۔ ابو بکر کا دشمن اگر تمہاری تعریف کرنے لگے، نہیں سمجھے آپ، سیدہ عائشہ کا بے ادب اگر تمہاری واہ واہ کرنے لگے تو تمہاری محبت جھوٹی، اور سیدہ کا گستاخ تمہیں آنکھیں دکھائے، سمجھ جاؤ محبت سچی ہے۔ تو یہ پوسٹ موسٹ سے ڈرنا نہیں، تمہاری محبت ٹکا کر لگی ہے، اس لیے پوری تھیلی، بلیاں جتنی تھی تھیلی سے باہر آ گئی ہیں، اور ہر بلی کو دوڑا کر ماریں گے انشاءاللہ، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بالکل واضح۔ اور میں یہ کہوں گا، میری بات پر آپ اعتراض قائم کرنے کے 100% وجہ ہیں، جواز رکھتے ہیں، صداوا بالکل رکھتے ہیں، لیکن میں کہوں گا میری اس گفتگو کو جذبات بعد میں، جذباتیت میں بات کی ہے آپ نے، میں نے کہا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا، میں نے آپ کے منہ پر، آپ کے چہرے پر بات کی، اگر یہ موقف غلط ہے تو ٹیلی فون کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے آپ مجھے قائل ضرور کریں گے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں جو ہم نے بزرگوں کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ محبت جس کی ہے اس کا رزلٹ آتا ہے، اس کا نتیجہ آتا ہے. پہلا نتیجہ یہ آتا ہے کہ جس سے تم پیار کرتے ہو نا، اس سے پیار کرنے والے سب تم سے پیار کریں گے. بولو سبحان اللہ. اور جس سے تم پیار کر رہے ہو نا، جس سے تم جڑے ہوئے ہو، اس کے جتنے دشمن ہیں سب تمہارے دشمن ہو جائیں گے. اگر سب بین بین رہے، نہیں سب صحیح چل رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ جھوٹی بات ہے، محبت صحیح نہیں ہوئی. اب کسی مرشد کو پکڑو جو تم سے سارے پتے مٹائے، ایک ایڈریس لکھے اور صحیح مہر تمہارے اوپر لگائے اور تمہیں سیدھا کربلا پہنچے. وہ تم نے جس کو مرشد سمجھا تھا اس کی مہر میں زور ہی نہیں تھا، اس کی مہر لگی ہوئی خط تو دروازے سے باہر نہیں جا سکتی، وہ کربلا کہاں پہنچے گی. ایسے مرشد کو پکڑو کہ جس کی مہر چلتی بھی ہے، جس کی مہر لگ جائے تو خط بدر بھی پہنچ جاتا ہے اور کربلا بھی پہنچ جاتا ہے. دنیا اس کو غوث اعظم کہتی ہے اور دنیا اس کو داتا علی ہجویری کہتی ہے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.